السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انس بحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ کہ ہم سورۃ النساء کے 10 رکوع پڑھ چکے ہیں. رات سورۃ النساء کا جو تیسرا حصہ شروع ہوا آیت نمبر 58 سے، اس کے بارے میں بات عرض کی گئی تھی کہ آیت 58 سے لے کے آیت 149 تک یہ طویل ترین حصہ اس سورت کا ہے، جس میں خطاب مسلمانوں سے، لیکن خطاب میں خاص رخ ہے منافقین کی طرف اور ان کی تین کمزوریاں نمایاں کر کے اس حوالے سے اہم ہدایات دی جا رہی ہیں. پہلی کمزوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز، دوسری کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے سے گریز، تیسری کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنے عزیز، اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت سے گریز. رات ہمارے سامنے اطاعت رسول کے حوالے سے بعض بڑی اہم آیتیں آ گئیں. اب اس وقت جو مضمون چل رہا ہے وہ منافقین کی دوسری کمزوری کے حوالے سے چل رہا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے گریز. فرمایا الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو، واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز اور دو زکات. فلما کتب علیہم القتال، اب جب ان پر جنگ کو فرض کر دیا گیا ہے، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے، اشارہ ہے منافقین کی طرف، ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے، یخشون الناس خشیت اللہ، کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. وقالوا ربنا او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے کیوں ہم پر جنگ فرض کر دی. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنگ کرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ حکم یہ تھا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے, برائی کا طریقہ دفاع اس طریقے سے کرو جو بہت ہی عمدہ ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ فائز الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. وہ کہ جس کو تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا اگر تم اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دو. تم اگر گالی کے جواب میں اسے دعا دو گے, پتھر کے جواب میں تم اسے پھول پیش کرو گے, تو اس کا بھی دل نرم ہوگا, اس کی دشمنی ختم ہوگی, تمہارا دوست بن جائے گا. یہ اصل میں کسی بھی انقلاب کا ایک مرحلہ ہے. انقلاب کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے دعوت. دعوت ہی سے ایک انقلابی تحریک کا آغاز ہوتا ہے. ایک انقلابی دعوت پیش کی جاتی ہے, وہ دعوت کے جو نظام باطل اس کے خلاف ایک نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتی ہے. اس کا ظلم, اس کا ستم, اس کو نمایاں کر کے لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا کرتی ہے کہ اس ظلم, اس جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. جب دو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں, انہیں آرگنائز کیا جاتا ہے, انہیں منظم کیا جاتا ہے, ان کی تنظیم ہوتی ہے, اور نمبر تین پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر قربانی دینے کا, اس نظام کے خلاف مال اور جان لگانے کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو دعوت, تنظیم اور تربیت. البتہ اس دعوت کے ساتھ ساتھ ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے, اور وہ اصل میں آج کے اصطلاح میں کہلاتا ہے صبر محض کا, اور انگریزی میں کہتے ہیں پیسیو ریزسٹنس. وہ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی انقلابی دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے. جو بھی نظام باطل موجود ہے, ظاہری بات ہے وہ اپنے خلاف کسی بھی تحریک کو برداشت نہ کرے گا. جب تک تحریک ہوتی ہے ابتدائی درجے میں مخالفت بھی ہلکی پھلکی ہوتی ہے, لیکن جب وہ تحریک زور پکڑتی ہے تو مخالفت بھی اسی شدت سے ہوتی ہے. تو اگر کوئی انقلابی تحریک شروع ہی میں نظام باطل خلاف اقدام کا معاملہ شروع کر دے, ہاتھ اٹھا لے, تو اس وقت پھر نظام باطل چونکہ پوری طرح طاقتور ہوتا ہے, وہ اس تحریک کو کچل دیتا ہے. لہذا انقلابی تحریک کوئی کامیاب ہوتی ہے جو ابتدا میں اپنے آپ کو کسی قسم کے بھی اقدام سے روکے رکھے, وہ برائی کا جواب اچھائی سے دے تاکہ نظام باطل کو اسے کچلنے کا موقع نہ ملے, اور نظام باطل میں سے جو بھی خیر ہے وہ بھی جب اس انقلابی تحریک کے اس نے عمل کو دیکھے, ان کے اس اچھے طرز عمل کو دیکھے, تو وہ بھی اس نظام باطل میں سے جو بھی خیر ہے وہ آ کر اور اس انقلابی تحریک میں شامل ہو جائے. تو دو فائدے ہوتے ہیں اس طرز عمل کے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نظام باطل کو کچلنے کا جواز نہیں ملتا, اور نمبر دو اپنی طاقت رکھتا رکھتا انقلابی تحریک بڑھاتی رہتی ہے, ایک ٹائم گین کرتی ہے تاکہ اتنی قوت ہو جائے کہ پھر نظام باطل کو چیلنج کر کے اس کے خلاف اقدام کیا جائے. اور یہ سارے انقلاب کے مراحل ہم نے سیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے ہیں. آپ ہی واحد وہ ہستی ہیں کہ جن کی زندگی میں ایک انقلابی دعوت کا نہ صرف آغاز ہوا بلکہ وہ انقلابی تحریک کامیابی سے بھی ہمکنار ہوئی. ہاں, جب اتنی قوت ہو جاتی ہے کہ اب نظام باطل کو چیلنج کیا جا سکے, تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے ایکٹیو ریزسٹنس, اقدام کا مرحلہ. پھر نظام باطل کو چھیڑا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے, تصادم ہوتا ہے, کشمکش ہوتی ہے, اور اگر انقلابی تحریک نے اقدام کا فیصلہ صحیح وقت پہ کیا ہے تو وہ کامیاب ہوتی ہے, اور اس کے بعد انقلاب آ جاتا ہے, نظام تلپٹ ہو جاتا ہے. تو پوری مکی زندگی میں, مکی دور میں مسلمانوں کو حکم یہی تھا کہ تم اپنے ہاتھ بندے رکھو, اور تم نے اپنے دفاع میں کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کرنا, تم نے کسی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا, بلکہ تم نے اپنے آپ کو ہر قسم کے اقدام سے نہ صرف روکنا ہے بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے. اب یہاں پہ اسی کا ذکر ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ہاتھ روکنے کا حکم دیا تھا مکی دور میں, لیکن یہ حکم قرآن پاک میں نہیں آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے حکم دیا تھا. قرآن پاک مدنی دور میں آ کے اس حکم کو کنفرم کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول پر وحی کا نزول قرآن کے علاوہ بھی ہوتا تھا. یہ جو ہمارے ہاں کتنا ہے انکار سنت کا, اس کی روح سے بس قرآن کافی ہے. یہ قرآن ہی مکمل ہدایت ہے, اور ہم قرآن مجید ہی سے پوری رہنمائی لیں گے, اس کے علاوہ ہمیں مزید کہیں سے پوری رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل میں گمراہی ہے. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل ہدایت ہے, لیکن اس ہدایت کی وضاحت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, آپ کی سنت میں ہے. کبھی بھی کوئی کتاب وہ کافی نہیں ہوتی تربیت کے لیے, تزکیے کے لیے, بلکہ ساتھ معلم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعتِ معلم آئے اور انہوں نے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے علاوہ بھی اپنی ہدایات نازل کرتا رہا اور انہوں نے اپنے ارشادات اور اپنی سنت کے ذریعے سے ہمارے سامنے اس قرآن مجید پر ایک عمل کی تصویر پیش کی. اللہ نے قرآن کو بھی محفوظ رکھا ہے اور قرآن پر عمل کو بھی محفوظ رکھا ہے. فرمایا الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو, واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور اپنی تربیت کے لیے دو کام کرو, نماز قائم کرو. نماز کس لیے؟ اقیم الصلاۃ علی ذکری, تاکہ اللہ سے ایک نو لگی رہے, اللہ سے ایک تعلق قائم رہے, تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے, نہ صرف تازہ ہو بلکہ بڑھتا رہے, اس ایمان میں کمی نہ آئے. نمبر دو بات اس زکا, اور یہ کہ زکات دو, تمہارے اندر مال کی قربانی دینے کا ایک جذبہ پیدا ہو, تم اپنے دل سے دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت کی خاطر نکال سکو. فلما کتب علیہم القتال, اب جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی, مدنی دور میں آ کے سورۃ البقرہ میں ہم نے وہ آیت پڑھی, سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 216, کتب علیہم القتال, تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا. تو اب جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی, اذا فریق منهم, اب ان مسلمانوں میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے, یخشون الناس کخشیت اللہ, کہ وہ ایسے ڈرتے ہیں لوگوں سے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, او اشد خشیہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں ڈرنے میں, اس سے بھی زیادہ ڈرنے کے حوالے سے آگاہ. وقالوا, اور وہ انہوں نے کہا, ربنا لما كتبت علينا القتال, اے رب ہمارے تو نے کیوں ہم پر جنگ فرض کر دی. اسی طرح جیسے مکی دور میں معاملہ تھا ویسے چلتا رہتا, لولا اخرتنا الى اجل قریب, تو کیوں نہیں ہمیں مہلت دیتا ایک قریبی مدت کے لیے, جنگ کریں گے تو ہماری جان بھی جائے گی, تو ہمیں اللہ مہلت دے, ہم کچھ عرصے اور اسی طرح سے جی لیں. قل, اے نبی آپ نے جواب دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, متاع دنیا قلیل, دیکھو دنیا کا سال و سامان بہت کم ہے, اگر کچھ عرصے اور بھی جی لو گے تو کتنا عرصہ جی لو گے, کتنا عرصہ فائدہ اٹھا لو گے, آخر زندگی ہے کتنی, 40 سال کی, 50 سال کی, 60 سال کی, 100 سال کی, کتنا جی لو گے؟ کل متاؤ دنیا قلیل, اے نبی سے کہیے کہ دنیا کا ساز و سامان بہت کم ہے. والآخرت خیر لمن اتقى, اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچے. ولا تظلمون فتیلا, اور تمہارے ساتھ ایک تاگے کے برابر بھی نا انصافی نہیں کی جائے گی, یعنی روز قیامت آخرت میں تمہیں تمہاری محنتوں کا بھرپور ثمر دیا جائے گا. اور دیکھو, اینما تکونو, تم جہاں کہیں بھی ہوگے, یدرککم الموت, موت تمہیں آ پکڑے گی, موت کا وقت معین ہے, وہ اپنے وقت پر آنی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کرو, ورنہ اگر تمہاری موت جس تاریخ کو لکھی اسی تاریخ کو آ جائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, خواہ تم کیسے ہی مضبوط کیے ہوئے قلعوں میں چھپ جاؤ, تب بھی موت آ جائے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ, اور اے نبی جب بھی کبھی منافقین کو کوئی بلائی ملتی ہے, یقولوا هذه من عند الله, وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے, بڑی اچھی بات ہے, صحیح بات ہے. لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی برائی, کوئی تکلیف آتی ہے, مصیبت آ جاتی ہے, یقولوا هذه من عند, وہ کہتے ہیں کہ اے محمد یہ تمہاری وجہ سے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یعنی بھلائی آ گئی تو اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے, اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو کہا کہ محمد تم نے مروا دیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ تمہاری وجہ سے ہے. قل, اے نبی آپ کہیے, کل من عند اللہ, یہ سب حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اللہ ہی کے اذن سے اچھے حالات بھی آتے ہیں, اللہ ہی کے اذن سے برے حالات بھی آتے ہیں, اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. قل کل من عند اللہ, اے نبی آپ کہیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. فما لهؤلاء القوم, تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو, یعنی منافقین کے اس گروہ کو, لا يقادون يفقهون حدیثا, کہ یہ بات کو سمجھتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے. اصل طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا ما اصابك من حسنة فمن الله, اصل سوچ یہ ہو کہ جو بھی اے نبی آپ کو پہنچتی ہے بھلائی, وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابك من سيئة فمن نفسك, اور جو پہنچتی ہے آپ کو کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, تو یہ آپ کے اپنے وجہ سے ہے, یعنی کسی اور کو انسان الزام نہ دے کہ فلاں کی وجہ سے, جیسے منافقین الزام دیتے کس کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ آپ کی وجہ سے, نہیں, بلکہ صحیح طرز عمل یہ ہے کہ انسان کی یہ سوچو کہ اگر نعمت ملی ہے تو اللہ کا کرم ہے، ہم اس قابل نہیں تھے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں یہ نعمت ملتی، کامیابی ملتی، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے. اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو بلا شبہ وہ تکلیف اللہ کے اذن سے آئی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، لیکن صحیح طرز عمل یہ ہے کہ انسان اسے اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، کہ اللہ میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ تکلیف دی. جیسے اس وقت ہمارا ملک ایک شدید آفت سے دوچار ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی آفت آئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے، اور اللہ تعالی جلد از جلد ہمارے حالات کو درست کرے، اللہ مزید آفات سے ہمیں بچائے. لیکن یہ جو بھی اس وقت آفات آئی ہیں تو بلا شبہ اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی، یا تو ہمارا معاشرہ بڑا پاکیزہ ہوتا تو پھر تو ہم کہتے کہ شاید وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. لیکن یہ ہے کہ جو معاشرے کا حال ہے وہ آپ سب کے علم ہے، کس طرح کی فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کس طرح کی جھوٹ، دھوکہ دہی، خیانت، رشوت، یہ سارے کا سارا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس میڈیا نے گندگی کو گاؤں گاؤں پہنچا دیا ہے، بہود کی بہرائی کو اس میڈیا کے ذریعے سے ہمارے دشمنوں نے ہمارے دور دراز دیہاتوں تک پہنچا دیا. اور اس کے بعد پھر جو بےمانی ہے، جو جھوٹ ہے، جو رشوت ہے، یہ اصل میں ہماری رد و پہ میں صلاحیت کیے ہوئے پورا معاشرہ ہماری اس کی تصویر ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے. ایک ہی صورت ہے کہ اس جھٹکے سے ہم سبق حاصل کریں. بار بار اس بات کی علماء کرام کی طرف سے اپیل آ رہی ہے کہ استغفار کرے، استغفار کرے. صرف زبانی استغفار سے بات نہیں بنے گی، بات یہ بنے گی کہ توبہ کریں، اپنے گھروں سے ڈھوکی کو، ڈراموں کو، فلموں کو نکال باہر کریں، اپنی معیشت کو جس کے حلال تک محدود کرنے کی کوشش کریں، سود سے اپنی جانیں چھڑائیں، کم تر پہ گزارا کریں، معیار زندگی ہمارا کم تر ہو جائے لیکن ہو حلال کمائی کی حد تک محدود. اور جو بھی دین کے تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنا. ہر بھائی ہر بہن وہ دین کا دائی بن جائے، وہ دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرے. جو جرائم ہماری حکومت نے کی ان کے خلاف آواز اٹھائے. اس حکومت نے ہمارے اوپر بے گناہ انسانوں کا خون ڈالا ہوا ہے، چاہے وہ افغانستان کے مسلمان بھائی ہیں یا وہ عرب کے جن کو خود ہی لے کر آئے تھے یہاں پر پہلے جہاد کے لیے، اب ان غریبوں کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا. امریکہ نے جس طرح سے بربریت کا مظاہرہ افغانستان پر کیا ہے، اور جیسے پانچوں پانچوں ٹن وزنی اس نے بد گرائے ہیں عراق کے اوپر، اور کوئی ہم نے اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا. ابھی بھی ہم اس کے اتحادی ہیں، ابھی بھی ہم اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں. جو کچھ اس نے تورا بور میں اس نے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، ابو غریب جیل میں جو اس نے بہیمانہ سلوک کیا ہے بے گناہ قیدیوں کے ساتھ، اس کے جرائم کے اوپر بجائے اس کی احتجاج ہو، ہم ابھی بھی اس کی جو ہے وہ جوتیاں چاٹنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارے بڑے بڑے جرائم ہیں جس کی سزا مل رہی ہے. قوم کے اندر بھی کوئی غیرت نہیں ہے کہ حکومت کے اقدامات کے خلاف ووٹ کھڑی ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا مل رہی ہے. جو لوگ بچ گئے ہیں وہ سمجھے کہ انہیں مہلت ملی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں کا رخ بدلے، اپنی زندگیوں کو پورے کے پورے اسلام کے مطابق ڈھالیں، ظلم کو ظلم کہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ نہیں ہوگا تو پھر آج ہمارے وہ بھائی عذاب کا شکار ہوئے، کل یہ مصیبتیں ہم پر بھی آ سکتی ہیں. فرمایا کہ کوئی بھی تمہیں اگر پہنچتی ہے اچھائی اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کوئی برائی، کوئی مصیبت، یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد برپا ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر 41. سورہ شورا میں آتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہیں پہنچتی ہیں تکلیفیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور بہت ساری باتوں سے تو اللہ درگزر کرتا ہے، اگر ہر بات پر پکڑے تو پھر تو روزانہ سزا ملے. تو ماں اصابک من حسنت، جو بھی تمہیں آتی ہے کوئی بھلائی فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئہ، اور جو بھی تجھے پہنچتی ہے کوئی تکلیف فمن نفسک، تو وہ تمہاری اپنی وجہ سے. یہ انسان کی سوچ ہو، یہ نہ ہو کہ منافقین کی طرح الزام کسی اور کو دے دیا جائے. الزام اپنے آپ کو دینا چاہیے کہ میرا اپنا قصور ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف مجھ پر آئی. وَأَرْسَلْنَا لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، آپ ان کی اصلاح کریں کہ بھائی اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کرو اور جو بھی تکلیف آئے تو اپنے گربان میں جا کر اور خود اپنا احتساب کرو کہ تم سے کیا غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا تو کفا باللہ شہیدا اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ کافی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اطاعت رسول کے حوالے سے بڑی عظیم آیت ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اصلا ہمیں اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی عملی صورت کیا ہوگی؟ وہ ہوگی رسول کی اطاعت. اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے, ہمارے اندر اتنے تاب نہیں ہیں کہ اللہ کی بات کو سن سکیں. اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے احکامات مانو گے, ان کا کہنا مانو گے تو اسی ذریعے سے تم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہو. اصلاً اطاعت اللہ کی ہے, عملاً اطاعت ہے ہی رسول کی. تو جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. فمن تولى اور جس نے رخ پھیرا فما ارسلناک علیہم حفیظا, پھر بھی پھر ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا. ویقولون اطاعتن اور کہتے مناسب بھی ہیں کہ اطاعت اطاعت اطاعت, ہم بھی اطاعت کریں گے, ہم بھی کہنا مانیں گے. منہ پر آ کر اسی طرح سے یس مین ہوتے ہیں اور بھی حضوری کرتے ہیں. فیضا برسو من عندک, پھر نبی جب وہ آپ کے پاس سے علیحدہ ہوتے ہیں. بیت طائفتم منھم غیر الذی تقول, تو رات کے وقت ان میں سے ایک گروہ اس طرح کے مشورے کرتا ہے جو کہ برخلاف ہوتے ہیں ان باتوں کے جو آپ نے کہی ہیں. منہ پر کہتے ہیں اطاعت کریں گے اور خفیہ مشورے آپ کی مرضی آپ کے احکامات کے برخلاف کرتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون, اور اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے جو وہ مشورے کر رہے ہیں. فاعرض عنہم, اے نبی آپ ان سے راض کیجیے. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کافی. منافقت کا علاج کیا ہے؟ ایمان حقیقی کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ کل بھی یہ بات آئی تھی سورہ آل عمران میں. آج پھر افلا تدبرون القرآن, وہ قرآن مجید پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وہ قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے تو منافقت اسی سے دور ہوگی, نفاق کا علاج یہی ہے. افلا تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا. لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو یقیناً وہ قرآن کے اندر بڑی کثرت سے اختلاف پاتا. اگر انسان کا کلام ہوتا تو انسان کا علم ابتدا میں محدود ہوتا ہے, تو اگر 23 سال میں کوئی کتاب انسان مکمل کرتا, جیسے کہ 23 سال میں قرآن کا نزول مکمل ہوا ہے, ابتدا میں اس کا علم محدود ہوتا, وہ کوئی بات کہہ دیتا, لیکن بعد میں جا کے اس کی اصلاح ہوتی اور وہ اپنی سوچ کو تبدیل کرتا. نظریات میں ارتقا بھی آتا ہے, شروع میں کوئی نظریات ہوتے ہیں, بعد میں ڈیویلپ ہو کر وہ ارتقائی شکل اختیار کرتے ہیں. تو اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا, کسی انسان کا کلام ہوتا, تو لازماً اس میں اختلافات ہوتے. علامہ اقبال, ہم ان کو حکیم الامت کہتے ہیں, آپ ان کی ابتدائی شاعری دیکھیں تو اس میں بہت سارے مقامات پر شرک ہے, وطن پرستی ہے, لیکن بعد میں اس کی اصلاح ہوئی ہے, بعد میں اس کے نظریات کو ٹھیک ہوئے ہیں. آخری عمر میں جو اس نے شاعری کی ہے, وہ شاعری اس کی واقعتاً قرآن پاک کی ترجمانی ہے, اور وہ اپنے دور کا ترجمان قرآن تھا, لیکن ابتدائی میں اس کے بہت سارے اشعار ایسی ہیں جو گمراہ کن ہیں. تو صرف اللہ کا کلام ہے کہ جس کلام کے اندر ہر اعتبار سے وہ کلام مکمل ہے, کامل ہے, اس میں کوئی ارتقا نہیں ہوا, اس میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. فرمایا یہ منافقین قرآن پر غور و فکر نہیں کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو یقیناً یہ اس میں کثرت سے اختلافات پاتے. وإذا جاءهم أمر من الأمن, اور جب ان کے پاس کوئی معاملہ آ جاتا ہے امن کا, کوئی خبر آتی ہے امن کی, اب الخوف یا پھر خوف کی, کسی قبیلے کی طرف سے اطلاع آتی ہے کہ جو وہ پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا, وہاں پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ قبیلہ مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو رہا ہے, یا کبھی اطلاع آتی ہے کوئی قبیلہ مسلمانوں کے خلاف اقدام کا فیصلہ کر رہا ہے. میں نے کلر کیا تھا کہ جنگ احد کے بعد اس طرح کی افواہیں بہت اڑتی رہتی تھی, کیونکہ اب کئی قبیلے مسلمانوں کی شکست کی وجہ سے جری ہو گئے. بدر کے بعد تو لوگوں پر مسلمانوں کا ایک روب تھا کہ واقعتاً انہیں اللہ کی مدد حاصل ہے, 313 نے 1000 کے لشکر کو ذلت آمیز شکست دی ہے, لیکن احد کی شکست کے بعد وہ سارا مسلمانوں کا روب ختم ہو گیا تھا. لہذا مختلف خبریں مختلف طرف سے آتی رہتی تھی, تو جب ان کے پاس کوئی حکم آتا ہے, کوئی خبر آتی ہے امن کی, اب الخوف یا خوف کی, عزاؤبے یہ اسے فوراً نشر کر دیتے اور فوراً اس کی وجہ سے ایک تراسم کی پھیل جاتی ہے، ایک خوف کا سنسنی پھیل جاتی ہے. ولو ردوہ الی الرسول، اور اگر وہ اس خبر کو لوٹاتے رسول کی طرف کہ بھائی اطلاع ہمیں ملی ہے، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس سے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، رسول کی طرف پہنچا دیتے یا جو بھی ان میں سے صاحب اختیار ان کے پاس پہنچاتے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً پھر اس خبر کی اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے وہ لوگ جو کہ تحقیق کرنے والے ہیں، وہ تحقیق کر کے دیکھتے کیا بات صحیح ہے یا یہ ہے کہ افواہ. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا، برحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان، یقیناً تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، الا قلیلا سوائے چند کے. فقاتل فی سبیل اللہ، تو اب چونکہ جب جنگ کا حکم آ رہا تھا، ابھی ہم نے پڑھا کہ ایک گروہ وہ اس حوالے سے بزرگ دکھا رہا تھا، ربنا لما کسبت علینا الکتاب، اے رب ہمارے تو نے کیوں ہمارے اوپر جنگ فرض کر دی. اب ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو حکم دیا، اگر یہ جنگ سے ہراس کر رہے ہیں تو آپ چھوڑیے ان کو، فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، بس آپ اکیلے ہی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جنگ کیجیے. لا تکلف الا نفسک، آپ ذمہ دار نہیں ہیں مگر صرف اپنی جان کی. اب یہ اصل میں انداز بڑا ہلا دینے والا ہے صحابہ اکرام کو، وہ لوگ جو کہ جانکار تھے، ان کے اوپر اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو واقعتاً انتہائی، جیسے کہ جب وہ کسی کے اوپر چھریاں چلائی جاتی ہیں، یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے حدیث سے گفتگو کر رہا ہے کہ چھوڑ دیں سب کو، صرف آپ اکیلے جنگ کیجیے. تو ظاہری بات ہے کہ جو جانکار ہیں ان کا معاملہ کیا ہوا ہوگا، اور ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں، ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑنا، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان کے دست و بازو بنیں گے. تو یہ کنداز ہوتا ہے ابھارنے کا. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں مگر اپنی جان کی. وحرز المؤمنین، البتہ مومنوں کو بھی ترغیب دیجئے، شوق دلائیے. اس اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روک دے لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، ان قریب تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی ان کافروں پر، اور اس کے بعد لڑائی کا سلسلہ بند ہوگا. واللہ اشد باسا و اشد تنقیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت ہے خود لڑائی کے اعتبار سے، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، ورنہ اللہ کافروں کو خود ہی مجھے امیٹ کر سکتا ہے. اللہ تمہاری مدد کرے گا، نصرت کرے گا، اللہ تعالیٰ لڑائی کے اعتبار سے بہت شدید ہے. وہ اشد و تنقیلا، اور اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے عبرت بنا دینے کے اعتبار سے، اللہ ان کافروں کو عبرت بنا دے گا. میں یہ شفاعت حسنتا، گویا یہ ترغیب اور تشویق تھی کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو جنگ کے لیے ترغیب دے، تاکہ منافقین نے جو جنگ کے حوالے سے پسپائی دکھائی تھی، بزدلی دکھائی تھی، ان کا توڑ کیا جا سکے، اور مسلمانوں کے اندر ایک اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا جذبہ وہ بیدار کر کے اس جذبے کو تقویت دی جا سکے. تو اب جو بھی اس کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا. جیسے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیکی کی طرف بلانے والا گویا نیکی کرنے والے کے معنی میں اس سے پورا وہی ثواب ملے گا جو نیکی کا ہے. اسی طریقے پر یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو جہاد اور قتال اس کی ترغیب دو، اس کی طرف انہیں آمادہ کرو. خوشخبری دی، من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی بھی سفارش کرے گا اچھی سفارش، یقل لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی سفارش کرے گا برے سفارش، لوگوں کو نیکی سے اللہ کی راہ میں نکلنے سے جنگ سے روکے گا، فرمایا یقل لہ قسم منہا، تو پھر اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والوں کو نیکی کے برابر اجر دے، اور اس کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ برائی کی طرف بلانے والوں کو برے عمل کی سزا دے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب بھی تمہیں دعا دی جائے سلام کی، یعنی جب بھی تمہیں دعائے حیات دی جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم بھی جواب میں دعا دو اس سے بہتر، اور دوہا یا اسی کو لوٹا دو. یہ اصل میں ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، تو گویا ہم اپنے بھائی کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، ہم اس کی زندگی میں برکت کی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحیح و سالم رکھے، اس کی زندگی کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ مسنون کلمہ ہے السلام علیکم۔ اس حوالے سے حکم دیا گیا، اگر کوئی تمہیں یہ دعائے حیات دے تو تم اس کا جواب دیا کرو بالکل ویسا ہی یا اس سے بہتر۔ کوئی آپ سے کہے السلام علیکم تو بہتر یہ کہ ہم جواب میں کہیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا جو کلمہ ہے یہ مسنون ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے کہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ مزید تو بڑھا نہیں سکتے، تو آپ کو اتنا جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن ہمارے ہاں اصل میں اس حوالے سے بھی ایک عجیب روش ہے، گویا فیشن سا بن گیا ہے، آپ نے کہا السلام علیکم تو وہ بھی کہہ دیں گے السلام علیکم، اور یا پھر سلام بڑے عجیب انداز سے کیا جاتا ہے السلام علیکم السلام علیکم۔ تو یہ اصل میں غلط ہے، مسنون طریقہ ہے السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہے، اور جواب میں آپ کہیے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے واضح الفاظ میں دعائے حیات دینی چاہیے، دعائے سلامتی دینی چاہیے، اور جواب ویسا ہی ہو یا اس سے بھی بہتر ہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرو، لہٰذا بار بار سلام کیجیے۔ آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں اور جو ہے وہ بار بار کبھی اس کمرے میں آنا ہے، کبھی اس کمرے میں اس طرف آنا ہے، بار بار آنا جانا ہے، جب بھی جائیے سلام کیجیے۔ اور اگر کسی کو عجیب لگے تو آپ اسے حدیث سنا دیجیے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے وقت السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو بار بار اگر آپ کی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، آمنا سامنا ہو رہا ہے، آپ بار بار اسے سلامتی کی دعائیں دیجیے۔ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے بات کے اعتبار۔ قیامت آئے گی اور اس میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ اگر آپ نے کسی کو مسکرا کر دیکھا ہے تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا۔ کسی بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت آ کر رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات ہے، اور اللہ کی بات اور کون سچا ہو سکتا ہے بات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ۔ اب اس کے بعد جو منافقین کی تیسری کمزوری تھی ہجرت سے گریز، اب اس کا ذکر آئے گا۔ فرمایا وما لکم فی المنافقین خیاطین، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، منافقین کے حوالے سے تمہارے اندر دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ ان کے اوپر سختی برتنا چاہتا ہے، یہی مطلوب ہے، منافقین کے حوالے سے سختی ہونی چاہیے، اور ایک گروہ ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی ہو۔ تو وہ گروہ جو کہ نرمی رکھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گروہ کو ڈانٹ رہے ہیں کہ کیوں ان کے بارے میں نرمی کرتے ہو۔ فمالکم، تمہیں کیا ہوا ہے، پھر منافقین فیاتین، منافقین کے بارے میں تمہارے ہاں دو گروہ ہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب جس طرح سے جہاد کو ہجرت سے پس و پیش کر رہے ہیں، اور جو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، تو اس دنیا داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو الٹ چکا ہے۔ اتری دونا انتہدو بن فضل اللہ، اور کیا تم چاہتے ہو کہ تم اسے ہدایت دو گے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر چکا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، اے نبی آپ اس کے لیے کوئی بھی راہ نہیں پائیں گے۔ ودو لو تکفرون کما کفروا، یہ منافقین کا معاملہ تو اب اس حد تک پہنچ چکا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی دین کے لیے آگے بڑھ کے قربانی مت دو، تم بھی جنگ کے لیے مت نکلو، تم بھی دین کے لیے پیسہ مت دو، تاکہ ان کی کمزوری نمایاں ہو۔ تم آگے بڑھ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہو، اس سے ان کی کمزوری نمایاں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا ہے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور پھر تم اس طرح سے برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان میں سے ہرگز دوست نہ بنانا، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کرے، ہجرت پر آمادہ نہ ہو، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اور نہ ان میں سے کسی کو دوست بنا اور نہ ہی مددگار بنا۔ کہاں قرآن مجید کا یہ انداز، اور پھر میں عرض کروں گا کہاں ہمارا خانقاہی نظام۔ خانقاہی نظام میں تو انسان بڑے اونچے اونچے مرتبے طے کر لیتا ہے، خانقاہ کے اندر بیٹھا ہوا اور ضربیں لگ رہی ہیں، مراقبے ہو رہے ہیں، چلے کٹ رہے ہیں، ریاضتیں ہو رہی ہیں، اور اسی کے ذریعے سے نہ جانے وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام وہ کسی اور مزاج کا ہے، اس مزاج سے ہمیں دور کیا ہے غیر مفتون اس طرح کے طرز عمل میں۔ یہ خانقاہی نظام یہ سب جو رائج ہے، ایک زمانے میں خانقاہیں یہ بڑی پروڈکٹیو ہوتی تھی، خانقاہوں میں مبلغین کو تیار کر کے بھیجا جاتا تھا دنیا میں، کہاں سے کہاں تک وہ اللہ کے بندے پہنچے اور کہاں 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 پہنچ کے انہوں نے اسلام پھیلایا ہے۔ لیکن آج جو انداز ہے وہ بالکل سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ قرآن مجید جو ہمیں جنگ اور مرنے اور مارنے کی تلقین کرتا ہے، جبکہ خانقاہی نظام نے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ فرمایا پکڑو ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اور ہرگز ان کو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم نفاق، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ایسی قوم سے ہو کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہے، کوئی معاہدہ ہے، او جاءوکم، یا یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس خود ہی چل کر آ جائے، حسرت صدورہم، اور ان کے جی تنگ ہو، ان کے دل تنگ ہو، ان کے سینے تنگ ہو، ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، یعنی وہ اپنی گلتلی اپنی کمزوری کا خود ہی آ کے اعتراف کریں کہ بھائی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم کو چھوڑ کر اور مدینہ آ سکیں، لیکن نہ ہم تم سے لڑ سکتے ہیں، نہ تم سے لڑیں گے نہ ان سے لڑیں گے۔ ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، انہیں تمہارے اوپر قوت دے دیتا، فلقاتلوکم، تو پھر وہ تمہارے خلاف جنگ کرتے، فینتظروکم، تو پھر اگر وہ تم سے یکسو رہے، فلم یقاتلوکم، اور تم سے نہ لڑے۔ کسی قبیلے سے تمہاری لڑائی ہو رہی ہے، اس قبیلے کے اندر بعض مسلمان بھی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس قبیلے سے نکل کر مدینے میں آ جاتے اور مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوتے، لیکن کمزوری ہے کہ آئے نہیں، لیکن اب اپنے قبیلے کا ساتھ بھی نہیں دے رہے تمہارے خلاف، فلم یقاتلوکم، تم سے نہیں لڑ رہے، وہ القوا الیکم السلم، اور وہ تمہیں پیش کرے صلح، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو پھر اللہ نے تمہارے حق میں ان کے اوپر کوئی راہ نہیں رکھی، یعنی ان کو پھر مت مارو، ان کو پھر تم بخش دو، ان کو چھوڑ دو۔ ستجدون آخرین، البتہ تم کچھ دوسروں کو بھی پاؤ گے، یریدون ان یامنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن میں آ جائیں تم سے بھی، ویامنو قومہم، اور وہ امن میں ہو اپنی قوم سے بھی، لیکن علما ردو الی الفتنہ، جب بھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ارت صوفیہ کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور تمہارے خلاف کسی سازش میں اقدام میں اپنی قوم کا ساتھ دے دیتے ہیں، فلم یعتزلوکم، تو پھر اگر وہ تم سے یکسو نہ رہے، ویلقوا الیکم السلم، اور تمہاری طرف صلح پیش نہ کریں، ویکفوا ایدیہم، اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں، فخذوہم، تو ایسوں کو پکڑ لو، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور انہیں مارو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، واولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، اور یہ ہے وہ کہ جن کے بارے میں اللہ نے تمہیں کھلی دلیل دی ہے، یعنی تم بغیر کسی شک کے، بغیر کسی تردد کے، تم ایسے لوگوں کی جان لے سکتے ہو۔ اب اس میں یہ بھی ممکن تھا کہ بعض اوقات غلطی سے کسی کی جان لے لی جائے، قتل خطا ہو جائے، لہذا اب اس حوالے سے آگے حکم آ رہا ہے کہ اگر قتل خطا ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے۔ فرمایا وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، اور ممکن نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ پچھلی آیات میں حکم آیا ہے منافقین کو قتل کرنے کا، وہ منافقین جو باوجود اسلام قبول کرنے کے اب ہجرت کرنے پر آمادہ نہیں ہے، ان کے بارے میں حکم آیا، لیکن فرمایا کہ مومن کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مومن مومن کو مار دے، الا خطا، سوائے اس کے کہ غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، جو ہے وہ ارادہ، یہ غلطی سے سمجھے کہ یہ منافق ہے، یا غلطی سمجھ لیا کہ یہ کافر ہے، یا پھر یہ ہے کہ تیر تو چلایا تھا کسی کافر کی طرف اور درمیان میں کوئی مسلمان آ گیا تو اس کو لگ گیا، یا شکار کر رہے تھے تو شکار میں تیر بجائے جانور کو لگنے کی کسی انسان کو لگ گیا، اور یہ آج کل ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، روڈ حادثات، ان میں مسلمان کے ہاتھوں کو مسلمان مارا گیا۔ تو فرمایا کہ مومن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مومن کو مارے، الا خطا مسوائے اس کے یہ معاملہ ہو جائے کسی خطا کی وجہ سے. ومن قتل مؤمنا خطا, اور جس کسی نے کسی مومن کو قتل کر دیا غلطی سے, فتحریر رغبت مومن, تو کفارہ کیا ہے؟ تو پھر آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام کو, ایک مومن گردن, مومن غلام کی گردن آزاد کراؤ, یعنی غلام کو آزاد کرانا نمبر ایک. ودیت مسلمت الی اہلہ, اور خون بہا دینا ہے پورا پورا مقتول کے گھر والوں کو. یہ خون بہا کا کیا اس کی مالیت ہوگی؟ یہ اللہ کے رسول کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص مقدار تھی اونٹوں کے حوالے سے, تفاصیر میں آپ کو مل جائے گی. اب یہ ہر دور میں پھر علماء اکرام اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہر دور میں جاری بات ہے کہ روپے پیسے کی ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے, تو ہر دور میں اس کا فیصلہ ہوگا. کسی کوئی مفتی اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی اس دور میں اب فقہ نے مقتول کا خون بہا کیا رکھا ہے, یعنی قتل خطا کا خون بہا کیا ہے؟ الا ان یصدقوا, سوائے اس کے کہ مقتول کے گھر والے خود ہی معاف کر دیں, وہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں خون بہا نہیں چاہیے, تم نے غلطی سے مارا ہے, ہم معاف کرتے ہیں. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوَّ لَكُمْ, پھر اگر وہ مومن جسے قتل کر دیا گیا ہے اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے, وہ مومن, اور جبکہ مرنے والا مومن ہے, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, تو پھر ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی ہے. اب خون بہا نہیں ہوگا, اگر آپ خون بہا دیں گے تو وہ چلا جائے گا کس کے پاس؟ کافر قوم کے پاس. تو کافر قوم کو کوئی مال اور کوئی خون بہا نہیں دینا, تو اب صرف اتنا کفارہ ہوگا کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرا دیا جائے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اور اگر وہ اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے, ممکن ہے کوئی کافر قبیلہ ہے لیکن اس کے ساتھ تمہارا پہلے سے کوئی پیکٹ ہے, کوئی معاہدہ ہے, فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ, تو پھر اس کے گھر والوں کو خون بہا دینا ہوگا پورا پورا. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, اور ایک مومن غلام کی گردن کو آزاد کرنا ہوگا. اب آج تو چونکہ غلامی کا ادارہ ہے نہیں, لہٰذا آج صرف اب خون بہا ہے, قتل خطا کا خون بہا میں نے کیا کہ وہ اس کے بارے میں معلومات علماء اکرام سے ملے گی, ہر دور میں اس کی مالیت کو طے کرتے ہیں. فملم جدید, پھر جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ خون بہا دے سکے, فصیام و شہرین متتابعین, تو پھر روزہ رکھنا ہے دو مسلسل مہینوں کا, درمیان میں ایک بھی ناغا ہوا تو نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے, اور یہ ہوں گے نفلی روزے. درمیان میں رمضان آ گیا تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں, لہذا کوئی بھی درمیان میں ایسے دن آ گئے تو روزہ نہیں رکھ سکتے, جیسے ایام تشریق ہیں 13, 14, 15 تاریخ جو ہے وہ 10, 11, 12, 13 ذی الحجہ کی تاریخ میں وہ روزے نہیں رکھ سکتے, تو پھر دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے, یعنی مسلسل بیچ میں کوئی وقفہ نہ آئے, مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. توبتن من اللہ, یہ ہے کفارہ اللہ کی طرف سے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اب اس کے بعد قرآن مجید کی بڑی سخت آیت آ رہی ہے, ومن یقتل مؤمنا متعمدا, اور جس کسی نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر, اور یہاں صرف مومن کا معاملہ نہیں ہے بلکہ احادیث میں ذکر آتا ہے ایک کافر کا بھی, اگر کافر میدان جنگ ہے تو مار سکتے ہیں, لیکن کافر اپنے گھر پر تھا, محلے میں تھا, آبادی میں تھا اور اٹھ کے اس کو مار دیا, تو اس کے لیے بھی یہی وحی ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت. یہاں قرآن مجید میں ذکر ہے مومن کا کہ جس کسی نے کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر, فجزاؤہ جہنم, ابرا اللہ کا غضب دیکھیے, تو اس کا بدلہ ہے جہنم, خالدا فیہا, اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا, رہنے والا ہوگا. وغضب اللہ علیہ, اور اس پر اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوا, ولعنہ, اور اللہ نے اس پر لعنت کی, وأعد له عذابا عظیما, اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا, یعنی یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اللہ یہ کہ وہ توبہ کرے, توبہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہے مسلمان لیکن جان بوجھ کے کسی مسلمان کی جان نہیں, تو اللہ نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے, خالدا فیہا, اس کے ہمیشہ رہنے والا ہوگا. وغضب اللہ علیہ, اور اللہ نے اس پر غضب کیا, اللہ اس پر ناراض ہوا, ولعنہ, اللہ نے اس پر لعنت کی, وعد له عذابا عظیما, اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب ذرا دیکھیے قرآن مجید کا حکم کیا ہے اور ہمارے اس وقت اس حوالے سے طرز عمل کیا ہے. اس قدر ہمارے ہاں یہ جرم عام ہو چکا ہے کہ روز اخبارات میں دو تین خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی شخص اٹھتا ہے ایک کو نہیں بلکہ کئی کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کو ہمارے ہاں اس کے حوالے سے جو حد ہے وہ بھی یہاں پر نافذ نہیں ہے, لہٰذا مجرم اور جری ہے اور اس کے بعد پھر کوئی انہیں خوف خدا نہیں ہے, کوئی ان کے سامنے یہ آخرت کے عذاب کی جو بیدے ہیں وہ ان کو نہیں سناتا نہ ان کے علم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, تو جب تم زمین میں سفر کرو, فتبینوا, تو تحقیق کر لیا کرو, ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, اور نہ کہا کرو اس کو جو تمہیں سلام پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہو. دنیا میں کسی کا ایمان کا فیصلہ اس کی زبان اقرار کی بنیاد پر ہوگا. اصل ایمان دل والا ہے, لیکن ہم کسی کے بھی سینے کو چیر کر اور نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خطا ہوئی تھی. ایک دفعہ جا رہے تھے کسی مہم پر, ایک شخص سامنے آیا تو ایک دم جب اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. تو انہوں نے گمان کیا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے جان بچانے کے لیے. آپ نے تلوار چلائی, اس کو مار دیا. واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کہ میں نے یہ کیا ہے, تو آپ نے سختی کے ساتھ ڈانٹا. آپ نے فرمایا کہ اے مقداد, کیا تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں؟ تو دنیا میں فیصلہ ہوگا زبانی اقرار کی بنیاد پر. آخرت میں دونوں چیزیں چاہیے, زبانی اقرار بھی چاہیے اور دل والا ایمان بھی چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ علیم مزاج صدور ہے, وہ جانتا ہے کہ تینوں کے اندر ایمان ہے کہ نہیں. تو دنیا میں فرض کیجیے کہ ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں, ایک بیٹا ہے, ہیں دونوں مسلمان, ایک دماغی ہے, نیک ہے, پارسا ہے, اور دوسرا بیٹا ہے جو کہ بے نمازی ہے, غلط کام بھی کرتا ہے. لیکن جب اس شخص کا انتقال ہوگا تو وراثت میں دونوں کو برابر کا حصہ ملے گا. دنیا میں فیصلے صرف ہوں گے زبانی اقرار کی بنیاد پر. عمل ہے کہ نہیں ہے یہ فیصلے, اس کی بنیاد پر ریوارڈ ملے گا آخرت میں. تو فرمایا کہ اے مسلمانوں, جب تم زمین میں سفر کرو, نکلو تم کسی مہم پر, چاہے تجارتی سفر ہو چاہے کوئی جنگ کا سفر ہو, تو بلا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, تو تم نہ کہو اس کو جو تمہیں سلام پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہو. اور پھر اگر جنگ کے سفر پر نکلے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ایک مہم ہے, ہتھیار پاس ہے. اب اس میں کوئی شخص سامنے نظر آیا, محسوس ہوا کہ دشمن یا وہ قبیلے کا ہے, اس کو پکڑا, اس نے کلمہ پڑھ دیا, سلام پیش کیا, تو اب اس کو مارتے تھے اس لیے کہ اگر اس کو ماریں گے تو ہمیں مال غنیمت اس سے ملے گا. تو فرمایا تب تک ہونا ارزل حیات دنیا, کیا تم دنیا کا تعلق سامان چاہتے ہو؟ مال غنیمت کے حصول کے لیے تم نے اس کے کرنے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور تم نے اس کی گردن اتار دی. فعند اللہ مغانم کثیرہ, بس اللہ کے پاس بڑی کثرت سے غنیمت ہے. ابھی انتظار کرو, اللہ تعالیٰ بڑی فتوحات دے گا, بہت غنیمتیں ملیں گی. کذالک کنتم من قبل, تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھا. تم کون سے پیدائشی مسلمان ہو؟ تم بھی پہلے کافر تھے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے کلمہ طیبہ کی تمہیں دعوت دی, آغاز کیا, اور رفتہ رفتہ تم سب مسلمان ہوئے ہو. کذالک کنتم من قبل, فمن اللہ علیکم, تو اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا, بس تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر, اور برابر نہیں ہے مومنوں میں سے بغیر کسی عذر کے گھروں پر بیٹھ رہنے والے. والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم, اور وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه, اور فضیلت دی اللہ نے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں مال اور جان کو, ان لوگوں پر جو بیٹھ رہنے والے ہیں ایک درجے کے اعتبار سے. جہاد کرنے والوں کا درجہ گھر بیٹھ رہنے والوں سے اونچا ہے. وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, البتہ ہر ایک سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورہ نساء ہے, سن 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے, اور ابھی نصیر عام کسی موقع پر نہیں آئی تھی کہ سب نکلو. تغیر تشویق ہوتی تھی کہ نکلو اللہ کی راہ میں. تو اب دو طرح کے لوگ ہوتے تھے, ایک ہوتے تھے جو نکلتے تھے اور ایک ہوتے تھے جو نہیں نکلتے تھے. تو فرمایا کہ جو نکلے ہیں ان کا درجہ ہوتا ہے، جو نہیں نکلے ان کے مقابلے میں. البتہ منافقین ان کا معاملہ مختلف ہے، وہ تو بلکہ دوسروں کو بھی روکتے تھے اور آ کر وہ کہتے تھے کیوں ہم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، لما کتبت علینا القتال. تو پر ایک آدمی منافق نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں جنگ میں حصہ لینا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر فرض کیجئے کہ نہیں جاتا، نصیر عام نہیں ہے، نصیر عام ہو تو پھر سب کو جانا پڑے گا، جیسے تبوک میں تو سب کو جانا تھا، جو نہیں گیا تو ان کی پکڑ بھی کی گئی، منافقین کو سزا دی گئی اور ان کو بزدل سے اللہ کے رسول نے نکال دیا. باقی تین صحابہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو ان کا بھی 50 دن تک بائیکاٹ ہوا. لیکن اگر نصیر عام نہ ہو تو پھر جو لوگ گھر پہ بیٹھ رہتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کا درجہ اونچا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں مال سے اور جان سے. کل وعد اللہ الحسنی، ہر ایک سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ نصیر عام نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی نہیں نکلا تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو فرمایا وعدہ اس سے بھی اللہ کا اچھا ہے، لیکن درجات کے اعتبار سے وہ بلند ہوں گے جو باہر نکل کر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور فضیلت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑے عظیم اجر کے ساتھ، یعنی یہاں اندازہ نہیں ہے لیکن قیامت کے دن یہ فرق واضح ہو جائے گا. ایک وہ ہوں گے جو اجر عظیم سے ہمکنار ہوں گے، اور ایک وہ ہوں گے کہ ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں چلے جائیں، جنت سے آ بھی جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ کم تر درجے میں ہوں گے. اور وہ جو کہ اللہ کے راہ میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں وہ عظیم درجات کے حامل ہوں گے. اس روز افسوس ہوگا، کاش ہم نے بھی ان کی طرح دین کے لیے نکل کر قربانی دی ہوتی تو آج ہم بھی ان اعلیٰ درجات سے سرفراز ہوتے. اسی طریقے پر کسی بھی تحریک کے اندر جو بھی کارکن ہوتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کارکن وہ ہوتے ہیں جب کسی تنظیم تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ آگے بڑھ کر ہر مہم کے اندر، ہر کام کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ذرا پیچھے پیچھے رہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھ کے کام کرنے والوں میں شامل فرمائے. اس لیے کہ اگر تو کوئی اس نظم کی طرف سے بھی لازمی اجتماع ہے تو پھر تو سب کو نکلنا چاہیے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ لازمی پروگرام نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ نہیں دیکھتے لازمی ہے کہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ دن وہی دن ہے، شب وہی شب ہے، جو تیری یاد میں گزر جائے، وہ تو کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے آگے بڑھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں جو رخصت پر رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لازمی تو نہیں ہے نا، لہٰذا آج ہم نہیں جاتے. تو قیامت کے دن ان دونوں میں بھی درجے کے اعتبار سے بڑا فرق واقع ہو جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. کوئی پتہ نہیں کہ کب صحت جواب دے جائے، کوئی پتہ نہیں کب زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے. تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان کسی مصروفیت سے پہلے، کسی پریشانی سے پہلے، جو بھی دین کی خدمت زیادہ کر سکتا ہے وہ کر لے. اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے. درجات منہ و مغفرت و رحمۃ، یہ درجے ہوں گے اللہ کی طرف سے، اور بخشش بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب پھر ہجرت کے حوالے سے وہی منافقین کی کمزوری، اس کا پھر ذکر آ رہا ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ، اور بے شک وہ لوگ کہ جن کی جانیں فرشتے قبض کر رہے ہوتے ہیں، ظالمی انس ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، قالوا فیما کنتم، تو جانے نکالتے ہوئے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کس حال میں تھے، فیما کنتم کس حال میں تم تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ جواب دیتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے جو منافق ہیں، وہ جواب دیتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بے بس تھے، لاچار تھے، ہم ایسے ماحول میں تھے کہ جہاں پر کافروں کی اکثریت تھی اور وہاں پر ہم کھل کر اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے. قالوا، تو فرشتے جواب دیتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، کیوں تم چپکے رہے اپنی زمین سے، اپنے کاروبار سے، اپنے مکان سے، اپنی دکان سے، کیوں تم نے ہجرت نہیں کی، فاولئک مأواہم جہنم، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرہ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. تو جو بھی ہجرت نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر فیصلہ اس منافق کے بارے میں یہ ہے. یہ ہے منافقین کی تیسری کمزوری، ہجرت سے گریز. الا المستضعفین من الرجال والنساء والبلدان، سوائے ان کے جو بے بس ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے،
لا یستطیعون حملہ، وہ استطاعت نہیں رکھتے کسی بھی تدبیر کی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس اتنے اسباب ہوں کہ وہ ہجرت کر سکے، سفر ہجرت کر سکے۔ ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی انہیں راستے کی ہدایت، راستے کا علم ہے کہ وہ کیسے اپنے قبیلے سے نکل کر اور مدینہ پہنچے، مسلمانوں کے پاس پہنچے۔ فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم، تو چونکہ ان کے پاس شرعی عذر ہے تو فرمایا فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان سے درگزر کرے گا، انہیں معاف کرے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین کے اندر بڑی جگہ پائے گا اور بہت ہی وسعت پائے گا، بہت گنجائش پائے گا۔ بہت پیارا شعر ہے اقبال کا کہ جرت ہے نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے، ہمت تو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا اور تمہاری وہاں سے مدد کرے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہ ہو۔ تو ایک بار اللہ کے بھروسے پر قربانی دو، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تین اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی پچھلی تمام خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے حج، کسی کا حج قبول ہو جائے۔ دوسرا ہے کسی کافر کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا سچے دل سے۔ اور تیسرا ہے اپنا گھر بار، اپنا علاقہ، اپنے رشتے دار چھوڑ کے اور صرف اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر جانا۔ تو فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بڑی وسیع جگہ پائے گا اور بڑی گنجائش پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی بھی نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ایک ہماری ہجرت ہوتی ہے اپنی معیشت کے لیے، بہت سے لوگ ہیں جو ہجرت کر گئے کسی دوسرے شہر میں کہ وہاں جا کے روزگار کے اچھے مواقع ملیں گے، یا ہجرت کرتے ہیں نکاح کے لیے، جیسے ایک واقعہ حضور کے دور میں بھی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مدینے میں ہجرت ہوئی تو ایک صاحب نے ہجرت کی صرف اس لیے کہ جس خاتون کے ساتھ ان کا ان کی نسبت ہے تھی وہ ہجرت کر رہی تھی، تو ان کے پیچھے سے وہ بھی جو ہے وہ مدینے آ گئے۔ اس لیے وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے وہ اسی کھاتے میں اس کو ثواب ملے گا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے اس کی ہجرت اسی کھاتے میں۔ تو دیکھا جائے کہ ہجرت کا مقصد کیا ہے، تو فرمایا جو کوئی اپنے گھر سے نکلا مہاجرن الی اللہ و رسولہ، ہجرت کرنے والا ہوتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ثم یدرک الموت، اور پھر اسے موت نے آ پکڑا، ہجرت اس کی پوری نہیں ہوئی اور درمیان میں ہی اس کو موت آ گئی، فقد بقا اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر بھی اللہ کے ذمے لاگو ہو چکا، اللہ پر اس کا اجر لازم ہو چکا۔ یعنی وہ جو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے پیچھے تمام گناہ معاف ہوں گے، اللہ نے وہ سارے گناہ اس کو معاف کر دیے، واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ پر۔ فکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب جب نکلتے تھے مسلمان تو ظاہر بات ہے کہ یہ سن 5 ہجری کا دور ہے، بار بار سفر ہوتا تھا، کبھی کسی قبیلے کی طرف سے اس طرح یہ مہم کو جو ہے وہ کھڑی کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف تو اس کی سرکوبی کے لیے جا رہے ہیں، کبھی یہ وہ مذاکرات کے لیے کسی قبیلے سے معاہدے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جس میں اسفار بڑی کثرت سے ہوتے تھے مسلمانوں کے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سہولت دی نماز کے معاملے میں، فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، تو جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اگر تم نماز میں قصر کر لیا کرو۔ نماز میں قصر یہ ہے کہ فجر کی تو نماز پوری پڑی جائے گی، دو سنت بھی دو فرض بھی، اللہ کے رسول نے فجر کی سنت سفر میں بھی نہیں چھوڑی، باقی ظہر میں اور عصر میں دو رکعتیں ہوں گی، مغرب میں 3 رکعتیں ہوں گی، شام میں 2 رکعتیں اور 3 وتر ہوں گے، یہ ہے قصر نماز۔ پھر اس کے لیے ایک مسافت بھی ہے جو مختلف فقہ میں اس کی مختلف مقدار ہے، فقہ میں جیسے 48 میل ہے کہ اگر آپ نے گھر سے نکلنا ہے 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر ہے تو پھر آپ مسافر ہوں گے، اور شہر سے باہر نکلنے کے بعد آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم قصر کرو نماز میں، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے۔ یہاں پہ اصل میں دو مخالطے لوگ اس آیت سے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں کہ یہاں فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم قصر کر لو، تو گویا وہ کہتے ہیں اگر قصر نہ کرے تب بھی کوئی بات نہیں، پوری پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر قصر کریں گے تو گناہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول کی سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ہر سفر میں قصر کیا ہے، لہذا قصر کرنا واجب ہے. تو کہا کہ نزدیک واجب ہے، یعنی یہ نہیں کہ آدمی پوری نماز پڑھے. اللہ نے ایک سہولت دی ہے تو حکم یہ ہے کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جائے اور خود زیادہ اپنے آپ کو بہادر بنانے، بہادر اپنے آپ کو ثابت نہ کیا جائے کہ بڑی ہمت والا میں پوری نماز پڑھ رہا ہوں. سنت اللہ کے رسول کی ہے کہ ہر سفر میں قصر ہوگا. دوسرا اس آیت سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو، تم خوف محسوس کرتے ہو کہ کافر تمہیں کتنے مبتلا کریں گے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف خوف کی حالت میں قصر ہے. اگر سفر کوئی امن کا ہے، اس میں خطرہ کوئی نہیں ہے، تو پھر قصر نہیں ہے. تو یہ بھی غلط ہے. سنت سے ثابت ہے کہ چاہے کوئی سفر جس میں خوف ہو، یا کوئی سفر تجارتی ہو یا حج کے لیے ہو جس میں کسی قسم کا خوف یا اندیشہ نہیں ہے، آپ نے ہر سفر میں قصر کیا تو قصر واجب ہے اور ہر سفر میں واجب ہے. تو فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم زمین میں سفر کرو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تم نماز میں قصر کر لو، اگر تم اندیشہ محسوس کرو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب اس کے بعد ایک خاص نماز کا ذکر ہے، صلاۃ الخوف کا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے تھے تو ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ جماعت میں شریک ہو کر ان کے اقتداء میں نماز پڑھوں. آج کل معاملہ وہ مشکل نہیں ہے، آج کل تو یہ ہے کہ دو جماعتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت اگر دو جماعتیں ہوتی، ایک کی امامت اللہ کے رسول کرتے، ایک ہی کوئی صحابی کرتے، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ میں اس جماعت میں شریک ہوں جس کی امامت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب اس حوالے سے ہر صحابی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کہ ہر ایک کو اللہ کے رسول کی اقتداء میں جماعت مل جائے سفر کے دوران، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا خاص طریقہ تلقین کیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آدھے لوگ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز میں شریک ہوں اور آدھے لوگ پہرے پر کھڑے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت پڑھانے کے بعد بیٹھے رہیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے، اور جو نمازی ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد بیٹھیں گے، قعدہ کریں گے، سلام پھیریں گے، چلے جائیں گے. اللہ کے رسول اس قرآن ایک رکعت پڑھانے کے بعد بیٹھے ہوئے. اب اس کے بعد دوسری جماعت آئے گی جس نے نماز نہیں پڑھی، اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت میں شریک ہوگی. اللہ کے رسول کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت شروع کریں گے، اور وہ اس طرح سے نماز پڑھیں گے جیسے کوئی آدمی تاخیر سے نماز میں آتا ہے، اس کی پہلی رکعت نکل گئی ہے، دوسری رکعت کو امام کے ساتھ پڑھتا ہے. اللہ کے رسول دو رکعتیں اپنی مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے، اور ابھی جو دوسری جماعت ہے یہ کھڑی ہو کر جو اس کی رکعت پہلی رہ گئی ہے وہ اس کو مکمل کرے گی، جیسے کہ ہم تاخیر میں آنے کے بعد مکمل کرتے ہیں. تو اس طریقے پر تمام صحابہ کو یہ اعزاز مل جاتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جماعت میں شریک ہو کر ان کی امامت میں اپنی نماز مکمل کرتے تھے. یہ ہے صلاۃ الخوف. فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی کے بعد ان کے درمیان موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ تھامے رکھے، اپنا اسلحہ نہ چھوڑے، ممکن ہے کافر اس دوران انکار کر دے. یہ اصل میں صلاۃ الخوف کا حکم آیا کب تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے تھے عمرے کے لیے، اور آپ نے ایک موقع پر ظہر کی نماز پڑھی جیسے عام طریقے سے پڑھی جاتی، سارے صحابہ آپ کے ساتھ جماعت میں شریک تھے، تو خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے، مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہتے تھے. انہوں نے دور سے دیکھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا، ہم ان کے خلاف اقدام کرتے اور ہم انہیں بہت نقصان پہنچا سکتے تھے یہ نماز میں. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ دوبارہ نماز کب پڑھیں گے، تو بتایا گیا کہ بھئی یہ عصر کی نماز دوبارہ پڑھیں گے. اب وہ تیار تھے کہ ہم عصر کی نماز میں ان کے خلاف اقدام کریں گے. تو عین اس سے پہلے وہی نازل ہوئی سن 6 ہجری میں، اور اللہ نے نماز کا یہ طریقہ سکھا دیا کہ آدھے ساتھی حفاظت پر رہیں گے اور آدھے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے. تو فرمایا اے نبی جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، تو فلتکم طائفۃ منھما، ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز میں کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنا اسلحہ پکڑے رکھے. فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب وہ سجدہ کر چکے, مراد یہ کہ نماز پڑھ چکے ہیں, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو پھر وہ وہاں سے ہٹ جائے, وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا پھر دوسری جماعت آ جائے جس نے کہ نماز نہیں پڑھی, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ کہ نبی وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے, وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور وہ تھامے رکھیں اپنی ڈھالیں بھی اور اپنا اسلحہ بھی. والذین کفروا چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لو تقلون عن اسلحتکم کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے, وامتعتکم اور اپنے اسباب سے اپنے ساز و سامان سے, فیمیلون علیکم میلت واحدہ وہ تو تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے ایک ہی بار پوچھنا, ایک ہی بار تمہارے خلاف فیصلہ کن اقدام کرنا, ولا جناح علیکم البتہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان کان بکم عزم میں مطر کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے, او کنتم مرضا یا یہ ہے کہ تم ہو بیمار, ان تضعوا اسلحتکم کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو, وخذوا حذرکم البتہ اپنے ڈھالے تھامے رکھو, ڈھالے مت چھوڑنا, اپنے کم از کم بچت کا سامان رکھے رکھنا تاکہ تکلیف ہے بارش کی وجہ سے جو ہے وہ پھسلن ہے یا بیماری ہے تکلیف ہے تو اپنی تلواریں رکھ دو لیکن اپنی ڈھال اپنے پاس ضرور رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فإذا قضيتم الصلاة پھر جب تم نماز ختم کر چکو, فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم تو پھر اللہ کا ذکر کرنا کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی لیٹے ہوئے بھی, یعنی اللہ کا ذکر نماز کے بعد بھی جاری رہے, اللہ سے کسی وقت بھی غافل نہ ہو. فیضت مانن تم اور پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ حالت امن میں آ جاؤ, فاقم الصلاۃ تو پھر نماز قائم کرو, ویسے نماز قائم کرو جو کہ امن کی حالت میں جیسے قائم کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. نماز کی کچھ شرائط ہے, ان میں سے ایک شرط ہے وقت کا ہونا بھی, جب وقت ہو جائے تو پھر نماز کی ادائیگی میں دیر نہیں ہونی چاہیے. فرمایا نماز مومنوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے. ولا تحنوا فی ابتغاء القوم اور کسی قوم کا تعقب کرنے کے حوالے سے بزدلی نہ دکھاؤ, سستی نہ دکھاؤ. ان تکونوا تعلمون اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے علم پہنچتا ہے, فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ تو بے شک ان کو بھی دکھ پہنچتا ہے جیسے کہ تمہیں دکھ پہنچتا ہے. آخر کافروں کو بھی زخم لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں, آخر ان کو بھی چوٹیں لگتے ہیں کہ نہیں لگتی ہیں, کیا ان کے بھی آدمی مارے جاتے ہیں کہ نہیں مارے جاتے ہیں. تو کسی بھی قوم کا اگر اللہ کے رسول حکم دے کے پیچھا کرنا ہے تو سوالے سے سستی نہ دکھاؤ, اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اب اصل بات کیا ہے, فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور تم تو اللہ سے اس بدلے کی امید بار ہو جس کے وہ امید بار نہیں ہے. تمہیں تو امید ہے کہ یہاں پر اگر کانٹا بھی چبھ رہا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا, لیکن کافروں کو تو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو انہیں کوئی امید نہیں ہے, انہیں کوئی ریوارڈ بھی ملے گا کوئی انہیں بدلہ بھی ملے گا. تو تمہیں تو ہر تکلیف کے اوپر یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نظر عطا فرمائے گا. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ اور تم تو اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہو اس چیز کے, مالا یرجون جس کے وہ کافر امیدوار نہیں ہے. وکان اللہ علیمن حکیمہ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تكن للخائنين خصيما صدق الله العظيم. سورہ نساء کا آپ کو حصہ شروع ہو رہا ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ چاہے کسی قوم کے ساتھ کتنی ہی دشمنی ہو لیکن تم عدل کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ, لتحکم بین الناس بما اراک اللہ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس بصیرت کی بنیاد پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. کتاب اللہ نے نازل کی ہے حق کے ساتھ, اس کتاب میں حق ہے, عدل ہے, انصاف ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو وہ باطنی بصیرت دی ہے, وہ سمجھ دی ہے, وہ فراست دی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں صحیح رائے قائم کرنے کے لیے, صحیح فیصلہ کرنے کے لیے, کہ فیصلے کی بنیاد جو قانون جو ضابطہ ہو اس میں بھی واقعتاً عدل ہو, ضابطے ہی میں کوئی جانبداری نہ ہو, اور جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کے اندر بھی سمجھ بوجھ بھی ہو, فراست بھی ہو, اس کی بھی نیت میں اخلاص ہو. تو یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو جس کی وجہ سے عدل کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. تو اے نبی, ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ, لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس بصیرت کی بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے, جو اللہ نے آپ کو دی ہے. ولا تقل للخائنین خصیما, اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں. پس منظر میں ایک واقعہ کئی تفاصیر میں لکھا ہوا ہے. ایک مناسب تھا بشیر بن عبیرق, اس شخص نے ایک صحابی تھے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے ہاں سے رات کو کچھ سامان چوری کیا اور اس میں اتفاق سے ایک آٹے کا تھیلا بھی تھا جس میں سوراخ تھا. وہ پہلے تو سارا سامان چوری کر کے اپنے یہاں لے گیا, اس کے بعد اسے شک ہوا کہ کہیں سامان برآمد نہ ہو جائے, پکڑا جاؤں گا. تو اس نے جا کے بطور امانت وہ سامان رکھا دیا یہودی کے گھر پر. ایک اتفاق سے جو آٹے کے تھیلے میں سوراخ تھا اس سے کچھ آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا اور اس سے نشاندہی ہو گئی کہ یہ آٹے کا جو نشان تھا زمین پر گرتا ہوا کہ یہ سامان پہلے منافق کے گھر تک گیا, پھر وہاں سے یہودی کے گھر تک گیا. بہرحال جب اس کے بعد تلاشی دی گئی تو یہودی کے یہاں سے سامان برآمد ہو گیا. تو یہودی نے کہا کہ میرے پاس تو آ کر یہ بشیر نے رکھوایا. تو بشیر صاف نظر گیا کہ یہ یہودی نے مجھے بیچ میں خام خائی اس معاملے میں انوالو کرنے کے لیے کہ پہلے سامان میرے گھر تک لایا پھر اپنے گھر لے گیا ہے, اصل چور یہی ہے. اور پھر بہت سارے سادہ لوگ مسلمان بھی بشیر کی حمایت میں اللہ کے رسول کے پاس آ گئے کہ یہودی ہوتے ہی سازشی ہیں اور انہوں نے سازش کی ہے ایک ہمارے مسلمان بھائی کے خلاف, اور اس قدر رو کر دردمندی سے انہوں نے مقدمہ پیش کیا بشیر کا کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ مائل ہو گئے تھے کہ شاید یہ بشیر حق پر ہے, یہودی کی سازش ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو رہنمائی دے دی کہ یہ بشیر یہ اس کی ساری شرارت ہے اور اس معاملے میں یہودی وہ اس کا کوئی قصور نہیں. حالانکہ یہ وہ دور تھا جبکہ مسلمانوں کی یہود کے ساتھ دشمنی اپنے پورے عروج پر تھی, لیکن اس وقت بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بات ہے وحی کی بنیاد پر آپ کو رہنمائی مل چکی تھی, تو آپ نے یہودی کو بے قصور قرار دیا اور اس کے بعد سارا الزام لگا ٹھہرایا بشیر پر, اور بشیر پھر رات و رات فرار ہو کر مکہ چلا گیا اور بعد میں مرتد ہو گیا. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہرگز خیانت کرنے والے, یہ منافقین یہ اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں, انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھنے کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ مال اور جان اللہ کے ہاتھ یہ بیچ چکے ہیں, تو اب ان کی ساری توانائیاں ان کے اموال یہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی اطاعت میں صرف ہوتے, اور جبکہ یہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, اس کے احکامات کو توڑ رہے ہیں, چوری بھی کی ہے اور اس کے بعد جھوٹ بھی بولا ہے اور ایک بے گناہ پر اس نے تہمت بھی لگائی ہے, تو یہ اللہ کے ساتھ یہ خیانت کرنے والے ہیں. جو چیز اللہ کے ہاتھ یہ دے چکے اس کے حوالے کر چکے ہیں, اب اسے یہ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے والے ہیں. تو آپ اس طرح کے جو خائن ہیں آپ ان کی طرف سے مت جھگڑیے, ان کی طرف داری نہ کیجیے. واستغفر اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی. جو آپ بھی کچھ مائل ہو گئے تھے کہ آپ کا بھی خیال تھا کہ یہ منافق سچ بول رہا ہے اور کچھ آپ کی ہمدردی بھی اس کے ساتھ ہو گئی تھی, اس پر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے. ان اللہ کان غفور رحیما, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم, ہرگز نہ جھگڑیے ان کی طرف سے جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثيما, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو خیانت کرنے والا ہو, گناہ گار ہو. يستقون من النار, وہ لوگوں سے شرماتے ہیں. ولا يستقون من الله, اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن اللہ سے کوئی شرم و حیا نہیں ہے, اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر اور اپنے غلط کام کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ما ہوں, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اس یو بھائی یہ تو نہ مالا یلزم القول, جبکہ وہ رات کے وقت مشورے کرتے ہیں ایسی باتوں کے کہ جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. وکان اللہ بما یعملون محیطا, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. انتم ہاؤلاء, اب کیونکہ بہت سارے سادہ لوگ مسلمان بھی اس منافق کی حمایت میں آ گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کر رہے تھے, تو اب ذرا خطاب کا رخ پھر رہا ہے مسلمانوں کی طرف. ہاں انتم ہاؤلاء, اے مسلمانوں یہ تم ہی ہو. جادلتم انہم فی الحیات الدنیا, کہ تم ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو اس دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ انہم یوم القیامۃ, تو کون اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں جھگڑا کرے گا قیامت کے دن. امن یقون و علیہم وکیلا, اور کون ہوگا ان کے اوپر اس روز وکیل, کون ان کی وکالت اللہ کے دربار میں کرے گا. اس روز تو سارے کا سارا معاملہ واضح ہو جائے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا. اور سن لو, ومن یعمل سوءا, جس کسی نے برائی کا ارتکاب کیا, ویظلم او یظلم نفسہ, یا اپنی جان پر ظلم کیا, ثم یستغفر اللہ, پھر اگر اس نے اللہ سے بخشش مانگی, توبہ کر لی, اللہ سے اس نے استغفار کیا, یجد اللہ غفور الرحیم, تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. ومن یکسب اثما, اور جس کسی نے گناہ کمایا, فانما یکسبہ علی نفسہ, تو وہ گناہ کماتا ہے اپنے ہی اوپر, اس گناہ کا وبال اسی کو ملے گا. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا, سوال حکمت والا ہے. ومن یکسب خطیئتا, اور جس نے ایک خطا کمائی, او اثما, یا کوئی گناہ کمایا, ثم یرمی بہ بریئا, اور پھر اس نے اس کا الزام, اس کی تہمت لگا دی کسی بے گناہ پر, فقد احتمل بہتانا, تو اس نے تو بہتان اٹھایا, وہ اسم مبینہ, اور اس نے ایک واضح گناہ اٹھایا, یعنی اس نے واضح گناہ کا ارتکاب کیا. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ, اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا, ورحمت اور اس کی رحمت آپ کی شامل حال نہ ہوتی, لہمت طائفۃ منہم, تو ان میں سے ایک جماعت نے طے کر لیا تھا, ان یذلوک, کہ وہ آپ کو سیدھے رستے سے ہٹا دیں, آپ کو عدل کے رستے سے ہٹا دیں. اور اللہ کے رسول کا اپنا بھی ارشاد ہے کہ تم لوگ اپنے مقدمے میری عدالت میں لے کر آتے ہو, تم میں سے بات بہت کم زبان ہوتے ہیں, اس انداز سے اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں کہ میں بھی متاثر ہو جاتا ہوں, لیکن یاد رکھو اگر تم میری عدالت سے بھی کوئی زمین کا ٹکڑا اپنے حق میں لکھوا کر چلے گئے, تو سمجھ لو کہ وہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا جو تم میری عدالت سے لے کر گئے. تو یہ نہ سمجھو کہ اگر میں نے کو تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا تو تمہیں وہ فیصلہ قیامت کے دن سزا سے بچا لے گا. تو فرمایا کہ اے نبی, ان میں سے ایک جماعت کھل گئی تھی اس بات پر کہ وہ آپ کو رائے حق سے ہٹا دیں. وما یضلون الا انفسهم, اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے ہی آپ کو. وما یضرونک من شیء, اے نبی وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اور اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو کہ آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہ, یہ جو ان کے اکثر جو خفیہ مشورے ہوتے ہیں, نجوہ اصل میں کہتے ہیں خفیہ سرگوشی, کسی بھی اجتماعیت کے حوالے سے کچھ لوگ علیحدہ ہو کر کوئی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں, کوئی مشورے کر رہے ہوں, یہ کہلاتا ہے نجوہ. اور عام طور پر قرآن پاک میں یہ کوئی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوا. ایک ہوتی ہے کسی انسان کی غیبت, اور ایک ہوتی ہے پوری کسی اجتماعیت کی غیبت. جو اجتماعیت کی غیبت ہوتی ہے وہ نجوہ کہلاتی ہے, اور نجوے کے اندر اکثر بہتر ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی سازش کی جا رہی ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اجتماعیت میں کسی چیز پر اعتراض ہو کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں ہو رہا, تو جا کر گفتگو کی جائے جو بھی صاحب اختیار ہے اس سے کہ بھائی ہمارا یہ معاملہ ٹھیک نہیں, ہمیں اس معاملے میں اصلاح کرنی چاہیے. ممکن ہے کہ جو بھی صاحب اختیار ہے وہ غلط فہمی دور کر دے کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہے اور یہ معاملہ ٹھیک ہے, اور یا پھر کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے وہ اصلاح کر دے گا, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جو اصل صاحب اختیار ہے اس کے سامنے بات نہ کی جائے, اور ادھر ادھر جو ہے وہ کچھ ایک گروہ بن کر آپس میں وہ گفتگو کر رہے ہوں اور پھر دوسروں کا بھی ذہن خراب کر رہے ہوں, تو یہ پھر تنقید نہیں ہے, پھر یہ تقریر ہے. اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ ایسا نجوہ کرنا, یہ اجتماعیت کی جڑیں کھودنے کے مترادف ہے. فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہ، ان کے جو اکثر خفیہ نجوے ہوتے ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی. ہاں خفیہ سرگوشی کرنی ہے تو کس کام کے لیے کرو؟ الا من امرہ بے صدقت، سوائے اس کے جو کسی کو صدقے کا مشورہ دے. مثال کے طور پر کوئی مہم ہے، اس کے لیے ضرورت ہے مالی تعاون کی، انفاق کی. اب ایک شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے لیکن یہ خرچ نہیں کر رہا، وہ تنہائی میں جا کے سب کے سامنے کہیں گے تو وہ اپنی توہین محسوس کرے گا. تنہائی میں آپ اس سے کہیں کہ بھائی اتنا اللہ نے دیا ہے تو کیا اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاؤ گے؟ کچھ اللہ کی راہ میں دو تاکہ تمہارے لیے آخرت کا بھی کچھ ذخیرہ جمع ہو جائے. تو آپ تنہائی میں جا کے اس سے کہیں موت کا بھروسہ نہیں ہے، جب موت کا فرشتہ آئے گا اس وقت تم کہہ رہے ہو گے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ اب میں صدقہ و خیرات کروں. سورہ منافقون کے آخر میں مضمون آتا ہے. تو تنہائی میں جاتے سے سمجھایا کہ بھائی جائے کہ بھائی کچھ اللہ کی راہ میں بھی دو، تم بھی خرچ کرو. تو سوائے اس کے جو کہ تنہائی میں کسی کو مشورہ دے، کس کا؟ صدقے کا، او معروف یا کسی بھی نیک کام کا، بھلائی کا، کہ بھائی آپ یہ بھلائی کر سکتے ہیں، اس وقت ضرورت ہے بڑا نیک کام کی، آپ میں صلاحیت ہے، آپ ذرا ہمت کیجئے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو جا کر اس کو کسی بھی نیک کام کے لیے تیار کرنا. اور اصلاح بین الناس، کیا مشورہ تنہائی میں کرنا لوگوں کے درمیان صلح کے لیے. جھگڑا ہو گیا تو صلح تبھی ہوتی ہے کہ آپ دونوں فریقوں سے رہ زیادہ ملتے ہیں، پہلے اس کی ساری باتیں سنتے ہیں، اس کے اعتراضات کیا ہے، پھر دوسرے کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا موقف کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اس کی غلط فہمی دور کرتے ہیں، کچھ غلط فہمی دور کرتے ہیں. تو یہ جو درمیان لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا کام ہے، یہ کام اسی طرح تنہائی کے اندر ملنے سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ سرگوشیاں اچھی ہیں جو کسی کو سچے کا شوق دلانے کے لیے ہوں، یا کسی کو نیکی پر ابھارنے کے لیے ہوں، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے ہوں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے اس طرح کی سرگوشیاں کی، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے عنقریب شاندار بدلہ عطا کریں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی دشمنی کرتا ہے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہے، نولہ ما تولیٰ، ہم اسے حوالے کر دیں گے اسی رستے کے جو اس نے اختیار کیا، بنصرہ جہنم، اور ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، وساعت مصیرا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. یہ مسلمان جتنے بھی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی محنت کا ایک ثمر ہے. ہر جو مسلمان ہے وہ مسلمان کیوں ہوا؟ اس تک دعوت پہنچی ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام کچھ نصیب تھے کہ براہ راست دعوت پہنچی تھی، لیکن ہم بھی مسلمان ہوئے ہیں اسی دعوت کے نتیجے میں جس کا آغاز کیا تھا کس نے؟ محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. کئی واسطوں سے وہ دعوت ہم تک پہنچی، ہم سب مسلمان ہیں. تو جتنے مسلمان ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا ایک ثمر ہے، ان کا لگایا ہوا باغ ہے. اب جو شخص بھی اس اجتماعیت کے اندر کوئی انتشار پیدا کرتا ہے، اجتماعیت کے اندر کوئی تفریق پیدا کرتا ہے، وہ اصل میں دشمنی کرتا ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی اس اجتماعیت کو وہ اپنے خفیہ سرگوشیوں کے ذریعے سے، یا سازشوں کے ذریعے سے، یا اپنے مفادات کے ذریعے سے اگر اس میں انتشار پیدا کرتا ہے، فرقہ واریت پیدا کرتا ہے، گروہ بندی پیدا کرتا ہے، تعصبات پیدا کرتا ہے، تو وہ درجے سے دشمنی کرتا ہے کس سے؟ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے فرمایا کہ جو کوئی دشمنی کرے گا اللہ کے رسول سے، اور وہ ایسا رستہ اختیار کرے گا کہ جو مومنوں کے رستے سے بالکل مختلف ہے، یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی حفاظت کرنی ہے کہ ان کا اجماع کسی بھی ایسے مسئلے پر نہیں ہو جائے گا کہ جو مسئلہ گمراہ کن ہو. تو جو جس مسئلے پر مومنوں کا اتفاق ہو چکا ہے اور وہ اس کے علاوہ کوئی اور رائے اختیار کرے گا، تو فرمایا کہ پھر ہم اسے علیحدہ کر دیں گے، نولے ہی ما تولیٰ، پھر ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. اس آیت کی ایک بڑی تاریخی اہمیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اجماع کے حوالے سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید بار بار پڑھا کہ کوئی اجماع کے حوالے سے ہمیں اس دلیل کو قرآن سے بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ شریعت کے ماخذ یہ چار مانے گئے ہیں. نمبر ایک قرآن مجید، سب سے پہلے اس کی رہنمائی دی جائے گی. پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, اس سے رہنمائی لی جائے گی. اس کے بعد پھر ہے اجتہاد, اجتہاد کیا جائے گا کہ آیا اللہ کے رسول نے خود حکم دیا حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے خود کہا جب یمن کی گورنری کے لیے جا رہے تھے کہ اللہ کے رسول میں پہلے کسی مستقال قرآن میں دیکھوں گا, نہیں ملے گا تو پھر میں آپ کے استعداد میں دیکھوں گا, نہیں ملے گا تو پھر میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس مسئلے کے بارے میں کسی صحیح رائے تک پہنچ سکوں, میں اشتہار کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی, آپ نے ان کو شاباش دی کہ اللہ نے اپنے اللہ کے رسول کے رسول کو صحیح رستے کی رہنمائی دی. تو سب سے پہلے ہے قرآن, پھر ہے اجماع, پھر ہے حدیث, اس کے بعد ہے اجتہاد. اب اجتہاد کے بھی دو حصے ہیں, ممکن ہے کہ ایک اجتہاد اس سے پہلے ماضی میں ہو چکا ہو اس کو پھر اجماع کہا جاتا ہے, کہ پہلے کو مسئلہ آیا اور اس کے اوپر اجتہاد کر کے ایک اجماع امت کا ہو گیا. اب اس کے بعد اگر اجماع بھی ماضی میں کوئی نہیں ملتا کسی مسئلے پر, تو پھر قیاس یا اجتہاد آج کے حوالات کے حوالے سے ہوگا. تو اب ہمیں کسی مسئلے کے بارے میں بھی رہنمائی لینی ہو پہلے قرآن میں ڈھونڈیں گے, نہیں حدیث میں ڈھونڈیں گے. نمبر تین یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کی تاریخ میں مسئلہ کبھی آیا کہ نہیں آیا, آیا تو اس پر کوئی اجماع ہوا کہ نہیں ہوا, اگر ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں تو اس کے بعد پھر چوتھا مسئلہ ہوگا اور وہ ہوگا کہ خود اجتہاد کر کے اور کسی صحیح راہ پر پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہے ادلہ اربعہ, قرآن, حدیث, اجماع اور اجتہاد. اب اجماع کے حوالے سے یہ حدیث تو موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, لیکن قرآن مجید میں بھی آیا وہ اس کے لیے رہنمائی ہے کہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ قرآن اسی نیت سے پڑھا کہ آیا قرآن میں بھی کوئی اس حوالے سے رہنمائی ہے کہ نہیں, اور 301 مرتبہ اس آیت پر آ کر انہوں نے جو ہے وہ ان کو رہنمائی ملی کہ ہاں اس آیت سے رہنمائی ملتی ہے, اور بعد میں پھر بقیہ تمام آئمہ نے بھی ان کی اس دلیل کی تائید کی کہ ہاں یہ دائی یہ آیت دلیل بنتی ہے اجماع امت کے لیے. اس سے کہ یہاں پر الفاظ آئے ہیں سبیل المؤمنین, مومنوں کا راستہ, وہ راستہ کہ جس پر مومن متفق ہو گئے کھلا, اس پر مومنوں کا اجماع ہے. اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُول, جو کوئی بھی رسول سے دشمنی کرے, من بعد ما تبین لہ الہدى, اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کا جس رستے پر اتفاق ہو چکا ہے, جس پر اجماع ہو چکا ہے, اس رستے کے علاوہ کوئی اور رستے کی پیروی کرے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, ہم اسے پھر اسی کے حوالے کر دیں گے, وَنُصْلِهِ جہنم, اور ہم اسے ڈال دیں گے جہنم میں, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کا اعتبار سے. اس وقت ہمارے ہاں یہ جو اتنا انکار سنت ہے, اصل میں ان کا سارے کا سارا معاملہ یہی ہے کہ وہ اسلاف سے کٹے ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن مجید سے ہی آج ہم سمجھ رہے ہیں. ماضی میں جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہے, ان کا عقل اور ان کا شعور, ان کا فہم بڑا ناقص تھا, وہ فوجن تھے, ان کو سمجھ نہیں آیا کہ صاحب کا اصل مطلب کیا ہے. آج ہم نے صاحب کو صحیح سمجھا ہے, اور لہٰذا پھر وہ اپنا پورا اب تک جو مومنوں کا رستہ آج تک چلا آ رہا ہے اس کی نفی کر دیتے ہیں. گاندھی صاحب انہوں نے وراثت کے مسائل پر ایک کتاب لکھی اور دعویٰ کیا کہ آج تک امت میں کسی نے وراثت کے مسائل کو سمجھا ہی نہیں, میں ہوں جس نے صحیح سمجھا ہے اور میں وہ امت کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اس وقت اب تو خیر پھر بھی کچھ ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے, کتاب لکھی تھی عین اس وقت جبکہ یہ جو سمجھیے کہ بمشکل 20-22 سال کے ہوں گے. تو اس عمر کا ایک نوجوان اٹھ کر یہ کہے کہ آج تک کے سارے آئمہ اور آج تک کے سارے فقہا وہ سب کے سب فوجن تھے, آج مجھے سمجھ میں آیا کہ صحیح وراثت کا مسئلہ کیا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ یہ چیز انتہائی خطرناک ہے. یہ ہے مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کوئی نئی راہ اختیار کرنا, حالانکہ اللہ کے رسول کا اپنا ارشاد ہے کہ بہترین دور میرا ہے, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, تو وہ ادوار امت کے سب سے بہتر تھے, سب سے بہتر دور اللہ کے رسول کا, پھر اس کے بعد کا, پھر اس کے بعد کا. اور آج 200 سال بعد ہم اٹھ کر کہیں کہ نہیں وہ سب ایسے ہی تھے, آج ہم نے صحیح بات کو سمجھا ہے, تو پھر میں یہ بڑا خطرناک رستہ ہے اسلاف کے ساتھ کٹنے کا, یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمائے اور امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, یہ آیت دوسری مرتبہ اس صورت میں آ رہی ہے, آیت نمبر 48 میں یہ الفاظ آ چکے ہیں, اب دوبارہ آ رہی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، صرف یہ اللہ کیا معافی نہیں ہے، اللہ یہ کہ توبہ کر لی جائے، توبہ سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے قصر ناحق بھی کیا ہے، توبہ کرے گا تو دنیا کی سزا تو ملے گی، یا یہ ہے کہ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن شرک کیا، زنا کیا اور قتل کیا، اس کے بعد کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی اس پر انسان رو دھو نہیں رہا اور دیری ہے اپنے گناہ پر، تو پھر یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی اللہ کیا معافی نہیں۔ ان میں سب سے بڑا گناہ عقیدے کے اعتبار سے شرک کا ہے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی پوری تقسیم کہ شرک کو ڈاکٹر صاحب نے سمجھانے کے لیے تین قسموں میں تقسیم کیا ہے، شرک فی ذات، شرک فی صفات، شرک فی حقوق۔ ڈاکٹر صاحب کے اس موضوع پر کیسٹ موجود ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات میں صرف آج اور اس کا اضافہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا شرک جو علامہ اقبال نے بتایا ہے وہ ہے وطن پرستی۔ اس دور میں میں اور حجام اور حجم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر ہر اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس وقت وطن پرستی جس طرح سے مختلف مسلمان ملکوں میں بھی رچ بس گئی ہے، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے، اور اس کے حوالے سے وہی معبود وطن کے لیے بھی مراسم ہیں جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ وطن کے جھنڈے کے لیے سلامی، سلامی اللہ کے لیے التحیات وللہ والصلوات، وطن کے لیے ترانہ جیسے آپ ہم کا ترانہ پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اسی طرح سے وطن کے بھی ترانے ہیں۔ پھر جس طرح آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آج کے ساتھ قنوت کرتے ہیں، بالکل وطن کے لیے بھی ایسا قنوت ہوتا ہے۔ 14 اگست کو ہم سب قنوت کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی 8 بجے صبح ترانہ بجے گا اور جو جائے وہی کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ قنوت کرے، تو اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ سب کی سب چیزیں شرک ہیں، یہ مشرکانہ علامتیں ہیں، معبود وطن کی ساری کی ساری پوجا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ اب ہمارے ملک میں یہ شرک اس دور میں آ کے اپنے عروج پر پہنچا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کا جو نعرہ ہے یہ اصل میں اسی شرک کی سمجھیے کہ بالکل اب گلب گلا صورت ہے، ورنہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے اسلام۔ لہٰذا کہیں پر بھی اگر مسلمانوں کو کوئی دکھ ہوگا، چاہے افغانستان میں ہو چاہے عراق میں ہو، اس پر ہمارا خون کھولنا چاہیے، ہمیں اس پر افسوس ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور عراق میں کیا ہو رہا ہے، سب سے پہلے پاکستان، اور اس کے بعد اب جب اسرائیل سے دوستی کا وقت آیا تو اپنے بات سے پھر گئے، وہ جب اس سے دوستی کر رہے ہیں تاکہ اس سے فلسطینیوں کو فائدہ ہوگا، ہم ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دوستی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اصل میں مفادات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے کبھی کوئی بات ہے کبھی کوئی بات ہے۔ تو اس وقت ہم بدقسمتی سے شرک کے اندر مبتلا ہے، ورنہ مسلمان کا اصل نعرہ ہے سب سے پہلے اسلام۔ ہمیں کسی بھی خطۂ زمین سے محبت نہیں، ہمارے اصل محبت کس سے ہے؟ اسلام سے ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشان ہے دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مستفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مستفی خاص میں اس بت کو ملا دے۔ یہ بہت بڑا شرک اس وقت ہو رہا ہے، جس سے کہ اجتناب کی اور جس کے خلاف کھلم کھلا ہمیں مخالفت کی جس کی ضرورت ہے کہ کھلم کھلا اس کی مخالفت ہو، کہ یہ گمراہ کن نظریہ ہے، سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے اسلام۔ اگر کوئی خطہ زمینی بڑا اہم تھا تو پھر ہندوستان سے آزادی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر متحدہ ہندوستان رہتا زیادہ عزت ہوتی، زیادہ بڑا ملک ہوتا۔ ہم ہندوستان سے رہتا کیوں ہوئے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے اسلام کا بول بالا نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ قائد اعظم کے بے شمار ارشادات آج بھی موجود ہیں کہ ہم ایسا ملک رہنا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کے اصول حریت و حقوق و مساوات کا نمونہ دنیا کو دکھا سکیں، لیکن اس کے بعد ہم نے اس وعدے پر عمل نہیں کیا جس کی سزا آج ہمیں مل رہی ہے۔ ومن یشرک باللہ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو بھٹک گیا بہت دور کا بھٹکنا۔ اب خاص طور پر ذکر آ رہا ہے مشرکین مکہ کے شرک کا۔ ان یدعون من دونہ الا انہا، یہ مشرکین مکہ نہیں پکارتے مگر یہ ہے کہ کچھ مونسوں کو، کچھ زنانہ ان کے معبود ہیں، عزا یہ مونس نام عزیز کی مونس اور جو ہے وہ الہ کی مونس لات، اسی طرح سے منات یہ بھی ایک مونس. تو اکثر یہ جو مشرکانہ نظام ہوتا ہے دیوتا بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری دیویاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ نہیں پکارتے مگر یہ کہ کچھ مونس کو، کچھ مونس ناموں کو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور در حقیقت وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو. یہ شیطان نے ساری پٹیاں پڑھائی ہیں اور دیوتا اور دیویوں کے نام بھی شیطان نے ہی ان کو سکھائے. لعنہ اللہ، اللہ نے اس شیطان پر لعنت کی. وقالا، اور شیطان نے کہا، یہ بڑا اہم مضمون آ رہا ہے کہ شیطان کے نوع انسانی کے خلاف عزائم اور منصوبے کیا ہے. قالا، شیطان نے کہا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا، تیرے بندوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو میرے رستے کی پیروی کریں گے. بلا اُذِلَّنَّ ہُوا، میں انہیں گمراہ کروں گا. یا اس گمراہی سے مراد ہے عقیدے کی گمراہی، سوچ کی گمراہی، نظریات کی گمراہی. جیسے میں نے ابھی کہا یہ غلط نظریہ ہے، سب سے پہلے پاکستان یہ غلط نظریات ہے کہ ہم اسلاف سے کٹ کر اور سمجھے کہ بس آج ہی ہم نے قرآن کو سمجھا اور ہم زیادہ سمجھدار اور سیانے ہیں، اور اب تک جتنے لوگ تھے ان کا فہم ناقص تھا. میں انہیں گمراہ کروں گا، فکری گمراہی، عقیدے کی گمراہی، شرک. بلا امن نہ ہو، اور میں انہیں امیدیں دلاؤں گا. یہ اصل میں ہے امنی گمراہی، احساسات اور جذبات کی گمراہی. ہر شخص کے اندر کچھ احساسات اور جذبات ہیں، جنسی جذبہ ہے، اس اعتبار سے گمراہ کر کے بدکاری، ہم جنس پرستی، غلط کاموں کی طرف لگاؤں گا. مقابلے کا جذبہ ہے، اس جذبے کو میں دنیا داری میں مقابلے کی طرف موڑ دوں گا. تو میں انہیں امیدیں دلاؤں گا. بلا آمرن نہ ہوں، اور میں انہیں لازمن مشورہ دوں گا، ترغیب دوں گا، پٹی پڑھاؤں گا. بلا یو بت کننا آزان الانعام، تو پھر وہ جانوروں کے کان چیریں گے. یہ مشرکین مکہ کا ایک خاص معاملہ ہوتا تھا کہ جس جانور کو وہ بت کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، سورہ مائدہ میں جا کر ان کے نام بھی آ جائیں گے، صاحبہ، بحیرہ، کام، ان جانوروں کے کان چیر دیتے تھے کہ بھئی یہ جانور، اس کا چرا ہوا کان اس بات کی علامت ہے کہ یہ بت کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے، جب بھی اسے ذبح کریں گے بت کے نام پر ذبح کریں گے، یا اس کا دودھ جو ہے اس اونٹنی کا یہ بتوں کے نام پر تقسیم ہوگا. اب وہ اونٹنی مقدس ہے، ہر طرف گھوم رہی ہے، کبھی کسی کا پانی پی گئی، کبھی کسی کی کھیتی میں داخل ہو گئی، کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مقدس اونٹنی ہے، اس سے اس کا کان جو ہے وہ چیرا ہوا ہے. تو فرمایا وہ جانوروں کے کان چیریں گے. بلا امرن نہ ہو، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، مشورہ دوں گا، ترغیب دوں گا. فلیغیرن خلق اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلیں گے. عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا، اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے. داڑھی صاف کرنا مردوں کا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ گویا ان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا یہ نعمت پسند نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی صورت وہ عورتوں کی طرح رہے. اسی طریقے پر بھانج بنانا، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. عمل قوم لوط، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، ہم جنس پرست. اسی طریقے پر عورتوں کو مردوں والے کام دینا اور مردوں کو عورتوں والے کام دے دینا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. کلوننگ اسی کھاتے میں آتی ہے، جو کچھ عرصے پہلے جس کا تجربہ ہوا ہے. اسی طرح سے جینیٹک ماڈیفیکیشن جتنی بھی ہیں، یہ ساری کی ساری اسی کھاتے میں آتی ہیں کہ نئی نئی مخلوقات پیدا کرنے کے لیے، اور جو ہے وہ مختلف جانوروں کے ایک دوسرے آپس میں ملائے جا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ فلا جو بھائی رمنا خلق اللہ، میں انہیں ترغیب دوں گا، مشورہ دوں گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدلیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِهِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو گھاٹے میں چلا گیا، کھلے گھاٹے میں. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، شیطان ان سے وعدے بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے. وعدے کیا کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بخشے گا. خام کئی مولوی ڈراتے ہیں، اتنی بڑی اکثریت ہے، وہ یہ غلط کام کر رہی ہے تو کیا وہ جہنم میں جائے گی؟ بس یہ ایسے ہی ہے، لہذا وہ اللہ بڑا بادشاہ ہے، فلاں ہم نے نیکی کی ہے، فلاں جگہ ہم نے جو ہے وہ پیسہ اللہ کی راہ میں لگایا ہے. ٹھیک ہے، پیسہ ہمارا صحیح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اتنی مسجدیں بنائی ہیں، اتنے کار خیر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کا بھی ہمیں ریوارڈ دے گا. تو وہ اس طریقے پر انسان کو اچھی اچھی امیدیں دلاتا ہے، اچھے اچھے انسان سے باتیں کرتا ہے. یا یہ ہے کہ ہماری نسبت بڑے نیک لوگوں کے ساتھ ہے، لہذا ضرور قیامت کے دن وہ آ کے ہماری بخشش کرا کے لے جائیں گے. یا ہم بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, سید دادے ہیں, لہذا اس وجہ سے ہماری اللہ کی ہم بخشش ہو جائے گی. یا پھر یہ ہے کہ ضرور میں بھی نیکی کے رستے پر آؤں گا, ابھی نہیں بس ذرا انشاءاللہ یہ کام میرا ہو جائے, بچے کی شادی ہو جائے, مکان بن جائے, پھر اس کا چھوڑ دیں گے, پھر یہ کر لیں گے, پھر وہ کر لیں گے, اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے, پاتا ہو جائیں گے. تو شیطان اس طریقے پر انسان کو امیدیں دلاتا ہے یا اس سے وعدے کرتا ہے. یہ مختلف شکلیں ہیں کہ انسان آخرت کو مانتا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے نظریات شیطان اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ ایمان بالآخرت کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. ایمان بالآخرت کی افادیت یہ ہے کہ انسان کا عمل درست ہو جائے, کہ مجھے اللہ کے ہاں جا کر جواب دہی کرنی ہے, لہذا میں سدھر جاؤں, اپنے اعمال کو ٹھیک کر لوں. لیکن شیطان کہتا ہے آخرت تو ہوگی, کوئی سفارش کام آ جائے گی, کوئی تعلق کسی سے کام آ جائے گا, تم اعلیٰ نسل میں سے ہو, اعلیٰ خاندان میں سے ہو, لہٰذا اس کی وجہ سے تم سے کوئی رعایت ہو جائے گی. یا پھر سورہ کہف میں مضمون آئے گا کہ بھائی اللہ نے اگر یہاں دیا ہے تو وہاں بھی دے گا, یہاں میں کس نے دیا, اللہ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے, جس نے یہاں دیا وہاں بھی دے گا, اور جو یہاں پر مشکل میں وہاں بھی مشکل میں ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دیتا ہے تو اس سے نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے, دیتا بھی اللہ امتحان کے لیے, اللہ کسی کو تنگ دست بھی کرتا ہے تو امتحان کے لیے کرتا ہے. پھر اسی طرح سے شیطان بڑی جسٹیفیکیشن سکھا دیتا ہے غلط کاموں. ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی میں کاروبار کرتا ہوں سود پر, سودی قرضے لے کے میں نے کاروبار کیا, لیکن اس وقت میری فیکٹری سے 3000 افراد کو روزگار مل رہا ہے, کیا میں یہ سود چھوڑ دوں؟ کیا میں وہ 3000 آدمی سے کہاں بھٹکتے کریں گے؟ یعنی گویا آپ ٹھیکیدار ہیں ان کے رسک کے, اور آپ نے خود سودی کام کر کے ان کی روزی کا سامان آپ نے کر رکھا. تو شیطان اس طرح سے انسان کو جسٹیفیکیشن دے دیتا ہے کہ بھائی میں جو کچھ کر رہا ہوں تنخواہ میں گزارا نہیں ہو سکتا, اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں یہ بھی, اس سے میں رشوت لیتا ہوں, میں ان کے خرچے پورے نہیں کر سکتا, ان بچوں کے خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں, مجھے خود اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو شیطان اس طریقے پر آدمی کو جسٹیفیکیشن سکھاتا ہے, وہ گناہوں کے لیے کونے کو توجیہات سکھاتا ہے, اور انسان اس کی وجہ سے گناہوں کے اوپر کاربند رہتا ہے. فرمایا یعدہم, وہ ان سے وعدے کرے گا, ویمنیہم, انہیں امیدیں دلائے گا, انہیں سب باغ دکھائے گا, وما یعدہم الشیطان الا غرورا, لیکن جان لو کہ شیطان ان سے وعدے نہیں کرتا مگر دھوکے دینے کے لیے. شیطان چاہتا ہے کسی طرح سے یہ بھی میرے گروہ میں شامل ہو جائے, میں اکیلا جہنم میں نہ رہوں بلکہ میرے ساتھ اچھی خاصی نفری وہاں پر جہنم میں ہو. وہ خود بھٹکا ہے, وہ ہمیں بھی بھٹکانا چاہتا ہے. فرمایا شیطان ان سے وعدے نہیں کرتا مگر یہ کہ دھوکا دینے کے لیے. اولئک مأواہم جہنم, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, اور وہ جہنم سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں. سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار, ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے ندیاں بہتے ہیں. خالدین فیہا ابدا, اور وہ ان باغات میں رہیں گے ہمیشہ 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 ہمیشہ. وعد اللہ حقا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور بات کے اعتبار سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا. لیس بامانیکم بلا امانی اہل الکتاب, اے مسلمانوں کان کھول کے سن لو, نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہوگا. اہل کتاب کی خواہشات کیا تھی؟ ہم پڑھا ہے سورۃ البقرہ کی آیت 111 میں کہ نہیں یدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا, جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو. فرمایا تلک امانیہم, یہ ان کی خواہشات ہیں, یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہیں, ان کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اور ہمارے پاس بھی کیا ہے کہ خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں, مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا تم محبوب کی امت اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ نے تمہیں پیدا کیا؟ اور یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی محبوب کی امت میں نہیں تھا اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ تو اصل چیز ہے انسان کا عمل, بغیر عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش نہیں ہے. تو فرمایا کہ نہ تمہاری خواہشات سے, خوش عقیدگیوں سے کچھ ہوگا, ولا امان یہ اہل الکتاب, اور نہ ہی اہل عباد کے اچھی اچھی اور کچھ نما خواہشات سے کچھ ہوگا. من یعمل سوءا یجزا به, کان کھول کے سن لو, جس کسی نے برائی کا ارتکاب کیا اس کا بدلہ پائے گا. اس آیت کو صحابہ کرام نے سنا تو کانپ گئے تھے. آ کے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے برائی کا ارتکاب نہیں کیا. لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ سزا ملے گی. اس پہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں, تم بیمار ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ کہا جی ہوتے ہیں. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو ان کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں بیماریوں کی صورت میں تکالیف کی صورت میں دے دیتا ہے, اور جو کافر ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے, آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. تو فرمایا جس نے بھی برائی کی وہ اس کا بدلہ پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى, اور جس کسی نے اچھا عمل کیا خواب و مرد ہو یا عورت ہو. اچھا عمل اس کی نسل میں دو شرطیں ہیں, نمبر ایک یہ کہ وہ عمل معروف ہو, اور نمبر دو وہ سنت رسول کے خلاف ہو. معروف سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ غربت بہت بڑھ گئی ہے, لہذا اب کرنا یہ چاہیے کہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرو اور بڑے بڑے شیٹوں کو اغوا کرو, اس کے بعد جو رقم ملے گی غریبوں میں تقسیم کر دیں گے, غربت کا اس سے سزا اس سے کم ہوگی. ڈاکے ڈالو اور اس کے بعد جو بھی پیسہ ملے جا کے غریبوں میں تقسیم کر دو. تو بظاہر اس کی نیت بڑی اچھی ہے, غریبوں کی خدمت بھی کر رہا ہے, لیکن جو کام کر رہا ہے وہ منکر ہے, جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے. سود لو اور سود لے کے غریبوں میں تقسیم کر دو, تو یہ اصل میں یہ غلط ہے, یہ اس کا عمل صالح نہیں ہے. وہ منکر کام کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے. نمبر دو عمل, نمبر ایک عمل معروف ہو جس کا اللہ کے رسول نے خود کیا یا آپ نے اس کی اجازت دی, اور نمبر دو وہ سنت رسول کے خلاف نہ ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک شخص طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا, وہ کہے جی میں ساتھ میں آٹھ چکر لگاؤں گا. تو اب اگر وہ آٹھ چکر لگا رہا ہے تو یہ طواف نہیں, اس کا یہ بدعت ہے, اس لیے کہ اس کا یہ عمل یہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے. تو اگر وہ عمل معروف ہے اور نمبر دو وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف نہیں ہے تو وہ عمل صالح ہے. تیسری شرط کیا ہے عمل صالح کے حوالے سے, وہ آگے آ رہی ہے وہ ہوا مومن, بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو. مراد یہ ہے کہ اس کی نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو, اسے نیکی کا ریوارڈ صرف اور صرف آخرت میں مطلوب ہو. یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر عمل عمل صالح بنتا ہے. اخلاص, نیت میں اخلاص, عمل کا معروف ہونا اور اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف نہ ہونا. تو جس کسی نے اچھا عمل کیا خواب وہ مرد ہو یا عورت, وہ ہوا مومن, اس شرط کے ساتھ کہ اس کا وہ مومن بھی ہو یعنی مسلمان بھی ہو اور اس کے عمل میں اخلاص بھی ہو. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور ان کے ساتھ دل بھر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا کہ جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کے سامنے, یعنی اللہ کے سامنے سر اطاعت سب کر دیا. وہ ہوا محسن, اور وہ نیکوکار بھی ہے. وتبا ملت ابراہیم حنیفا, اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پیروی کی جو بالکل یکسو تھے. ملت ابراہیم کی وضاحت سورہ بقرہ آیت 133 میں آ چکی. اس قال له ربه اسلم, جب بھی ان کے رب نے کہا کہ میرا کہنا مانو, قال اسلمت لرب العالمین, فوراً کہا کہ میں نے کہنا مانا اس ہستی کا جو کہ تمام جہانوں کی رب ہے. اللہ کا حکم سامنے آ جائے اس کے بعد انسان پورے جذبے کے ساتھ اس پر عمل کرے, یہی اصل میں ملت ابراہیم ہے. اس نے ابراہیم علیہ السلام کے رستے کی پیروی کی جو بالکل یکسو تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے دوست بنا لیا تھا. اللہ کی نسبت سے اس کے دوست خلیل اللہ, انبیاء کی نسبت سے ابو الانبیاء, جتنے انبیاء ان کے بعد آئے ان کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں, اور لوگوں کی نسبت سے امام الناس. یہ تین بڑے بڑے اعزاز اللہ نے دیے ہیں سیدنا ابراہیم کو علیہ السلام. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. ویستفتونک فی النساء, اے نبی وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں, رہنمائی مانگتے ہیں عورتوں کے بارے میں. اس سورت کی آیت نمبر 3 میں جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایسا کرو کہ دو دو نکاح کر لو, تین تین کر لو, چار چار کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی وضاحت یہ کی کہ لوگ یتیم بچیوں سے نکاح کر لیتے تھے. کیوں؟ مہر نہیں دیں گے, کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. یا یتیم بچی کو وراثت میں مال ملا ہے اس کا مال حرف کر لیں، یا یتیم بچوں کی ماؤں سے نکاح اس نیت سے کر لیا کہ یتیموں کا مال ہڑپ کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گزار کی ہے تو اللہ نے کہا کہ پھر اپنے آپ کو اس آسائش مت ڈالو، دوسری خواتین موجود ہیں ان سے نکاح کر لو، دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو، بشرطے کہ تم بیویوں کے درمیان عدل کرو۔ اب اس حوالے سے کچھ سوالات صحابہ کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے، اس کی وضاحت حدیث میں بھی آئی ہے جس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں قرآن میں بھی اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اے نبی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، یعنی عورتوں کے نکاح کے حوالے سے۔ قل اللہ یفتیکم فیہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی تمہیں رہنمائی دیتا ہے ان خواتین کے حوالے سے۔ وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور وہ جو تم پر کتاب میں تلاوت کیا گیا، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 3، فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، تو وہ اصل میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے کہ تم جن کو جو کچھ ان کے لیے لکھا گیا ہے مہر وہ نہیں دیتے۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور تم چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ اس آیت کا بالکل غلط مفہوم پیش کرتے ہیں منکرین سنت بھی، اور بدقسمتی سے مولانا اسلائی صاحب، حدیث سامنے موجود ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے باوجود ایک اپنی توجیہ کی جا رہی ہے، اور وہ توجیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اجازت دی ہے نکاح کی کہ دو کرو، تین کرو، چار کرو، تو وہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم یتیم بچوں سے نکاح کر لو تاکہ ان کی دستگیری ہو جائے، یتیم بچوں کی ماؤں سے بیواؤں سے کر لو۔ حالانکہ حدیث یا قرآن اس کے بالکل برعکس بات کہہ رہے ہیں۔ منکرین سنت کہتے ہیں ویسے اجازت نہیں ہے کہ آپ زیادہ نکاح کریں، لیکن اگر نکاح کرنا بھی ایک سے زیادہ تو یتیم بچے سے کر لو یا کسی بیوہ عورت سے کر لو، حالانکہ قرآن اس کے برعکس کہہ رہا ہے کہ خطرہ ہے کہ تم یتیم بچے سے نکاح کر کے اس کا مہر نہیں دو گے، خطرہ ہے کہ تم بیوہ سے نکاح کر کے اور اس کو جو اس کی وراثت ملے یا اس کے بچوں کو ملے تم اسے ہڑپ کر جاؤ گے، تو نکاح تم دوسری عورت سے ان سے کر لو۔ اور اس کے بالکل برعکس مضمون جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں حدیث سے جو دوری ہے اس کی وجہ سے بھی انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو تم پر کتاب میں تلاوت کیا ہے وہ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے کہ تم نہیں دیتے ان کو جو ان کے لیے لکھا گیا ہے۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ والمستضعفین من البلدان، اور وہ بچوں میں سے جو نادار ہے تم ان کی ماؤں کے ساتھ نکاح کر کے گویا ان کا مال حق کرتے ہو۔ وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور یہ کہ تمہیں چاہیے تو یہ ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں عدل پر قائم ہو، ان کے ساتھ قطعاً کسی قسم کی زیادتی نہ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ وإن امرأة خافت من بالها نشوزا او اعراضا، اور اگر کوئی خاتون یہ اندیشہ محسوس کرے اپنے شوہر سے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا اس کے ساتھ بے رخی کر رہا ہے، اس کو اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اس پہ توجہ نہیں دیتا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کچھ صلح کر لیں، یعنی خاتون کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے، کچھ مہر معاف کر دے، یا کوئی جو ہے وہ مالی طور پر شوہر کو کوئی حصہ دے دے تاکہ اس سے وہ شوہر کا دل جیت لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے گھر آباد رہے، بسا رہے، تو خاتون کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے وہ شوہر کا دل جیت لے اور ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ وہ صلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے۔ وہ او حضرت انفس شو، اور جیوں کے پیش نظر تو ہمیشہ لالچ رہتی ہے، لالچ انسان کے اندر ہے، تو بہتر ہے کہ کچھ ایسی پیشکش کر دو شوہر کو کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا ہو جائے، ایک محبت پھر سے پیدا ہو جائے بیوی کے لیے۔ وہ ان کو سنو، اور اگر تم نیکی کرو، وہ تتقو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، یعنی مردوں کو بھی ساتھ ہدایت ہے کہ بھائی ایسی نوبت ہی کیوں آئے کہ بیچاری بیوی کو کچھ سرنڈر کرنا پڑے، وہ اپنا مہر معاف کرنا پڑے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تم نیکی کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اپنی بیویوں کے حقوق ادا کر، ان پر پوری توجہ دو۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، اور تم اگر چاہو بھی تو تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے۔ ولو حرصتم، خاص تم اس کی کتنی خواہش بھی رکھو، ایک ہے دل کی بات، دل کے اعتبار سے عدل نہیں ہو سکتا. ایک بیوی ہے جو زیادہ فرما بردار ہے، دوسری ہے جو زیادہ نافرمان ہے، تو ظاہری بات ہے کہ رغبت اسی سے ہوگی جو فرما بردار ہے. یہ ممکن ہے کہ حسن کے اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے یا سلیقے کے اعتبار سے کسی ایک طرف رغبت زیادہ ہو، تو جہاں تک دل کا معاملہ ہے تو دل ممکن ہے کسی ایک طرف زیادہ مائل ہے. عدل سے مراد یہ ہے کہ جو چیز ناپ تول میں آتی ہے اس میں برابری کی جائے، وقت ایک جیسا دیا جائے، رہائش ایک جیسی دی جائے، سہولیات جو ہے وہ جو بھی ہے زندگی کی، کھانا پینا، لباس، یہ سب ایک جیسا دیا جائے. جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ جہاں تک مزاج کا تعلق ہے، دل کا تعلق ہے، ممکن ہے کہ وہ کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہے. فرمایا فلاح تمیرو کل محل، تو پوری طرح سے کسی ایک ہی کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. پتہ ضرور ہے کل معلّہ کا کہ تم دوسری کو چھوڑ دو درمیان میں لٹکتا، کہ وہ بےچاری نہ شوہر والی محسوس ہو نہ بغیر شوہر کی محسوس ہو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنے رویے کی اصلاح کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، آپس میں موافقت نہیں ہو رہی اور معاملہ طلاق تک پہنچ جائے، يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِن سَعَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے وسعت سے غنی کر دے گا. وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ کی زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے وصیت کی تھی ان کو جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں، اَن اتَّقُوا اللَّهَ، کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے احکامات کو مت توڑو. خاندان کی زندگی میں شوہر بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، بیوی بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. وَإِن تَكْفُرُوا، لیکن اگر تم نے کفر کیا، تقوی کی روش پر عمل نہیں کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو پھر جان لو کہ بے شک اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کے تقوی کی ضرورت نہیں. حمیدہ، اس کی تعریف آپ کیا ہو رہی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کی زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز. اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں، اگر اللہ چاہے تو تم سب کے سب کو لے جائے، تم سب کو مٹا دے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی صرف دنیا ہی کے بدلے کا طلبگار ہے، تو نادانوں دیکھو، فَإِنَّ اللَّهَ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے، آخرت کا بدلہ بھی ہے. کیوں نادانوں بے وقوف، تم صرف دنیا ہی کو طلب کرتے ہو، دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ سے آخرت بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، اللہ سے یہ دعا کرو. تو فرمایا جو کوئی طلبگار ہوا صرف دنیا کے بدلے کا، وہ کس قدر بے وقوف ہے. فَإِنَّ اللَّهَ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے. تو ہی نادہ چند کلیوں پر تناز کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی ہے. تو یہ تمہاری کم نظری ہے کہ تم صرف کوڑے سے فائدے کے لیے اپنے سب کچھ توانائی لگا دیتے ہو. تمہاری نظر وسیع ہونی چاہیے، اللہ کے پاس دنیا کی بھی نعمتیں ہیں، اللہ کے پاس آخرت کی نعمتیں بھی ہیں. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. میں نے ارادہ تھا کہ پچھلے تین رکوعوں سے عدل کا مضمون شروع ہوا ہے. ایک رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے حق کے ساتھ، جو اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے، فراست دی ہے، اس کی روشنی میں عدل کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ شرک مت کرو. شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. شرک یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، یعنی عدل کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. ان شرک علی ظلم عظیم، بے شک شرک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. پھر پچھلے رکوع میں اس عدل کا ذکر آیا جو گھر میں ہونا چاہیے، یعنی پہلے فرمایا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان سے نکاح کر لیا اور ان کو مہر نہیں دے رہے. یتیم بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو کہ ان کی ماؤں سے نکاح کر لیا اور پھر ان کی وراثت ہڑپ کر رہے ہو. پھر گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کو اس صورت میں نقطہ عروج پر پہنچا رہے ہیں، اور اب بڑے تاکیدی انداز سے حکم آ رہا ہے عدل کے قیام کا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ قائم کرنے والے عدل کے، شہداء للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے، ولو علی انفسکم، خواہ وہ عدل تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اول والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین، اور قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. یعنی ہر صورت میں عدل کے قائم کرنے والے بن جاؤ. یہ نہ دیکھو کہ عدل وہ کس کے حق میں جا رہا ہے، کس کے خلاف جا رہا ہے، بالکل بلاغ انداز سے عدل کرو. یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اسلام کی تعلیمات کا لب لباب نقطۂ لب لباب خلاصہ وہ ہے قیام عدل. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے. تین بار قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے عدل کرنے والوں سے. اللہ نے تمام رسول کیوں بھیجے؟ سورہ حدید میں الفاظ آتے ہیں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتابیں اور ترازو، یعنی عادلانہ ایک نظام، عادلانہ قانون، عادلانہ ضابطہ اتارا. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے اوپر قائم آئیں. اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا سورہ شورا میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اللہ کی شان ہم نے پڑھی سورہ آل عمران میں قائماً بالقسط، اللہ تعالیٰ عدل کا قائم کرنے والا ہے. اب اسی کا حکم یہاں پر تمام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا، ہو جاؤ قوامین بالقسط، عدل کے قائم کرنے والے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے. یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، عبادات بجا لاتے رہیں، اپنی ذاتی نیکیوں کے اندر مگن رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاشرے میں باہر نکلیں، باہر نکل کر ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں، اور معاشرے میں ایک عدل کے قیام کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ مدد کرو اپنے بھائی کی، خاص ظالموں کا مظلوم. تو صحابہ اکرام حیران ہوئے، پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بندہ اللہ کا وہ ہے جو کہ ظالموں کے ساتھ پنجہ آزمائی کر کے اور ان کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اس وقت ہمارا معاشرہ یہ لوٹ گسوٹ اور ظلم کا ایک بہت بڑا تو سمجھیے کہ مرکز بنا ہوا ہے. اس طرح سے یہاں پر وسائل کی غلط تقسیم ہے، ایک طبقہ عیش کر رہا ہے، دوسرا طبقہ بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے. ایسے میں اس وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دین کا یہ وسیع تصور، قرآن کے یہ احکامات، ان کو عام کریں، ان کو لوگوں کے اندر پھیلائیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایک مرتبہ قوم اٹھ کھڑی ہو، اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اب اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ ظلم و ستم یہ صرف دعاؤں سے، یہ باز و نصیحت سے اس سے قبول نہیں ہوگا. اس کے لیے اٹھنا پڑے گا، اس کے لیے تصادم ہوگا، اس کے لیے کشمکش ہوگی. ظالم آسانی کے ساتھ اپنے ایکٹ نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ پنجا آزمائی نہ دیں. اس لیے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے، خواہ یہ عدل تمہارے خلاف جائے چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو چاہے قرابت داروں کے خلاف ہو. ان یکن غنیاً او فقیراً, اگر کوئی غنی ہو یا فقیر ہو, فاللہ اولا بہما, تو اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے. تمہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنے سے اس عدل کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے یا عدل کا نقصان کس کو ہو رہا ہے. تم بالکل بلاغ انداز سے عدل کے فیصلے کرو. باقی یہ ہے کہ کس کو فائدہ کس کو نقصان ہے, تم سے بڑھ کر ہر انسان کا خیر خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. فلا تتبع الہوا, اور دیکھنا ہرگز خواہشات کی پیروی نہ کرنا. ان تعدلوا, کہ تم عدل نہ کرو. میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ دنیا میں پیروی دو چیزوں کی ہوتی ہے, یا تو ہوتی ہے شریعت کی اور یا پیروی ہوتی ہے خواہشات کی. تیسری پیروی دنیا میں نہیں ہو رہی. رب چاہے زندگی ہے, من چاہے زندگی ہے. شریعت کی پیروی میں عدل ہے. جو قانون جو ضابطہ اللہ نے دیا ہے اسی میں عدل ہے. اس کے برخلاف اگر خواہشات کی پیروی کریں گے تو ظلم ہے. تو فلا تتبع الہوا, خواہشات نفس کی پیروی مت کرو. ان تعدلوا, کہ تم عدل نہ کرو. وان قلبوا او تورزوا, اور اگر تم غلط بیانی کرو گے, صحیح صحیح بات نہیں کرو گے, او تورزوا, یا اگر تم عدل سے حق سے اعراض کر جاؤ گے, فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, تو پھر کان کھول کے سن لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کی تم سے بات پوچھ کرے گا. اب یہ انسان عدل کرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ اصل میں بزدلی ہے, یہ خوف ہے, اور اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ یا تو کوئی ناراض ہو جائے گا, اور یا پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ کوئی ایسا لالچ سامنے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا ایمان بیچ کر اور اس کے بعد وہ غلط رستے پر چلا جاتا ہے. یا تو خوف آدمی کو عدل سے ہٹاتا ہے, اور یا یہ کوئی لالچ کوئی فائدہ اس کو عدل سے ہٹاتا ہے. یہ دونوں چیزیں اصل میں ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی کسی کا خوف نہ ہو اور آدمی بلاغ عدل کی بات کرے. اسی طرح سے اگر وہ لالچ کے تحت عدل سے ہٹتا ہے تو یہ گویا اس کے ایمان کی کمزوری ہے. اگر ایمان مضبوط ہوتا تو کبھی بھی دنیا کی عارضی لذتوں کے عوض وہ حق کا سودا نہ کرتا. اس لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, بل کتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی, بل کتاب الذی انزل من قبل, اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائی. اب یہاں پر ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم ہے. مراد اصل میں کیا ہے؟ ایمان اس کی دو سطحیں ہیں. ایک ہے قانونی ایمان, اقرار باللسان, الحمدللہ کہ وہ ہم سب کو حاصل ہے. جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اور ان کی تمام تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے, وہ یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صرف ہمارا ایمان یہ قانونی نہ رہے, یہ ایمان حقیقی ایمان بن جائے. یہ اقرار باللسان سے آگے بڑھ کے تصدیق بالقلب کی صورت اختیار کرے, اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کا پھر عمل وہ اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. مومن وہ ہوتا ہے جو چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تب علم جیتو بہی, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. تو اگر دل میں ایمان ہے تو اس کا اظہار لازمن انسان کی سیرت و کردار اور انسان کے عمل سے ہوگا. اب یہ ایمان کیسے حاصل کریں؟ اس ایمان کے حصول کا ایک بڑا آسان ذریعہ ہے, اور وہ ہے اچھی محفلیں, اچھی صحبت, اچھی دوستی. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت صالح صالح ترا صالح کنت. جیسی صحبت ہوگی اس کا رنگ انسان پر چڑھتا ہے. تو اگر آپ کسی محفل میں خالص اللہ کی رضا کے لیے گئے ہیں, اچھے لوگوں کی محفل ہے, تو اس محفل سے بھی انسان ایمانی اثرات لے کر آتا ہے. یہ تو ہے ایمان کے حصول کا آسان ذریعہ. لیکن ایمان کے حصول کا مؤثر ذریعہ, پائیدار ذریعہ, ایسی ایمان کی کیفیت کہ پھر اس کی صحبت سے دوسروں کو بھی ایمان حاصل ہو, وہ ایمان حاصل ہوتا ہے غور و فکر کے ذریعے سے. قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر, آیات آفاقی پر غور و فکر, خود اپنے وجود پر غور و فکر. تو فرمایا کہ اپنے ایمان کو صرف قانونی حد تک مت رکھو, بلکہ آخرت میں جو ایمان کام آئے گا وہ قانونی کے ساتھ ساتھ حقیقی بھی کام آئے گا. اور حقیقی ایمان وہ اس کا تعلق ہوتا ہے دل سے, اور دل کے اندر ایمانی کیفیات پیدا کرنے کے لیے اچھی محفلیں, اچھی صحبتیں, اور اس کے علاوہ آیات الہی پر غور و فکر. تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو حقیقی ایمان لاؤ اللہ پر, ورسول ہی اس کے رسول پر, بل کتاب الذی نزل علی رسول اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی, بل کتاب الذی انزل من قبل اور وہ کتاب اس سے مراد یعنی تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے جو اس نے پہلے نازل کی. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر, اور جو جس کسی نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا, فقط ضل ضلالا بعیدا, پھر وہ بھٹک گیا بہت دور کا بھٹکنا. یعنی اگر کسی شخص نے ایمان حقیقی کے حصول کی کوشش نہ کی تو خطرہ یہ ہے کہ پھر وہ رفتہ رفتہ منافق قرار پائے گا. منافقین کے بارے میں اگلی آیتیں بڑی سخت قسم کی آ رہی ہیں, منافقین کے بارے میں ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے. قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم, زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ان کے دل مومن نہیں ہے. اگر صرف قانونی ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے تو پھر منافقت کا خطرہ ہے. اسی لیے آگے فرمایا ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے, ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا, ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے, ثم کفروا پھر کفر کیا, ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے, لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا نہیں ہے, ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے رستے کی ہدایت دے گا. بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما, خوشخبری دیجیے نبی منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ فرمایا کہ ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, یہاں پر اصل میں قانونی ایمان یا قانونی کفر کی بات نہیں ہو رہی. اگر قانونی کفر ہوتا اور وہ صاف کہتے کہ ہم نہیں مانتے اللہ کے رسول کو, نہیں مانتے قرآن کو, پھر منافق نہ ہوتے, پھر تو وہ کافر ہو جاتا. تو ظاہری طور پر انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم کفر کر رہے ہیں, یہ اصل میں بات نہیں کہتی آتا. وہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ کبھی ایمانی کیفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آدمی مسجد کی طرف مائل ہوتا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے, جیسے آج رمضان میں ہمارے بہت سارے لوگوں کا حال ہے, اور کبھی ایمانی کیفیات اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ آدمی مسجد کی طرف جانے کا سوچتا بھی نہیں ہے. آج ایمانی کیفیات یہ ہے کہ بہت سارے بھائی وہ 20-20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں, اور رمضان کے علاوہ ایمانی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فرض نماز تک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو انسان کے اندر ایمانی کیفیات اور کفر کی کیفیات ان کی کشمکش جاری رہتی ہے. امام مجھے روکے ہے جو پیچھے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے, یہ دولتا رہتا ہے ایک آدمی ایمان اور کفر کے درمیان. کبھی ایمانی کے احتیاط زیادہ ہے تو دین کے لیے کچھ خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور کبھی ایمانی کے احتیاط کم ہے گویا کفر کی کیفیت ہے, تو آدمی دنیا داری کو زیادہ قائم دیتا ہے, پھر ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تمہارے اوقات کس کام میں لگ رہے ہیں. لہٰذا پھر انسان کچھ دین کی طرف آتا ہے, یہ پھر ایمانی کیفیت ہے. دین کو کچھ زیادہ وقت دیا, کاروبار میں کچھ خرچ ہوا, یا کاروبار کے حوالے سے پھر کسی کشش نے کھینچا, پھر دنیا کی طرف چلا گیا, یہ پھر کفر ہے. تو فرمایا ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے, ثم کفروا اور پھر انہوں نے کفر کیا, ثم آمنوا پھر ایمان لائے, ثم کفروا پھر کفر کیا. فرمایا ثم ازدادوا کفرا, پھر وہ کفر میں یعنی دنیا داری ہی میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ لیغفر لہم, بے شک اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں معاف کر دے, ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا سیدھے رستے کی. بشر المنافقین, ان تنزیہ انداز ہے, اے نبی ایسے منافقوں کو جو کہ دنیا کی طرف ہی بہہ گئے, جن کی اکثر منصوبے, جن کے اکثر اوقات دنیا کے لیے بسر ہو رہے ہیں, اے نبی آپ انہیں خوشخبری سنائیے دردناک عذاب کی. اب یہ منافق کون ہیں؟ فرمایا ان کی ایک صفت یہ ہے, آپ کو تصویر نظر آئے گی ذرا اس میں اپنے معاشرے کے لیے. فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, منافق وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں, کافروں کے اتحادی ہیں مومنوں کے مقابلے میں. کافروں پر ظلم, کافر ظلم ستم کر رہے ہیں مسلمانوں پر, لیکن ان کے اندر مسلمانوں کا کوئی درد نہیں, کوئی سفارتی تعلقات ان سے نہیں چھوڑتے, ان کے سفیر کو بلا کے احتجاج نہیں کرتے کہ بھائی تم نے بغیر کسی ثبوت کے پہلے افغانستان کے خلاف تم نے حرکت کی ہے, اور پھر تم نے جو الزامات عراق پر لگائے تھے وہ سارے جھوٹ ثابت ہوئے ہیں. کیوں تم نے خام خائی اتنے لوگوں کو تم نے ان کا خون کیا ہے اور اب بھی تم نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے؟ نہیں بلکہ اور زیادہ ان کے اندر گھستے ہیں کہ سارے ہونا فیم. فرمایا یہ منافق وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں دوست؟ ایتغون عندہم العزت, کیا ان سے اس لیے دوستی کرتے ہیں کہ ان کے قریب جا کے عزت حاصل کریں گے؟ ہم نے بھی پہلے یہی کہا تھا کہ ہم دنیا میں تنہا ہو گئے تھے اور ہم نے بڑا زبردست انقلابی فیصلہ کیا, ضرورت مندانہ فیصلہ کیا, ہم نے طالبان سے بے وفائی کی, ہم اتحادی بن گئے امریکہ اور اس کے ایجنٹوں کے. ہم اب دنیا میں تنہا نہیں, اب ہماری دنیا میں بڑی عزت ہے. جو عزت ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ کس طریقے پر ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی جامع تلاشی ان کے ایئرپورٹ پر ہوئی ہے, اور کس طرح سے ہماری ایک بڑی محترم شخصیت کو برسلز میں روکا گیا ہے 3 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ, حالانکہ پہلے سے طے تھا کہ وقت پارلیمانی جا رہا ہے, لیکن جان بوجھ کے بلا کے وہاں پہ دلیل کیا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے کس طرح سے کتے سے پاکستان کو تشبیہ دی ہے, پاکستانیوں کو ہتھکڑیاں پہنا کر کس طرح جہاز میں لاتے ہیں اور ہتھکڑیاں پہنے ہوئے پاکستانی حکام کے حوالے کرتے ہیں. تو جو عزت ملی ہے وہ سب سے آپ کے علم ہے. فرمایا کیا وہ ان سے دوستی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے عزت حاصل ہو؟ فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, تو بے شک عزت کل کے کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, اللہ کے احکامات سے بغاوت کر کے کسی اور سے دوستی کریں گے تو نہ دنیا کے اندر عزت ملے گی نہ آخرت میں عزت ملے گی. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اب آگے اشارہ ہے سورہ انعام کی ایک آیت کی طرف, آیت نمبر 68. اس آیت میں اللہ نے منع کیا تھا کہ اگر کہیں پر بھی تم دیکھو کہ کچھ لوگ اللہ اس کے احکامات اور شاعر دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہی بات کہ کافروں کے ساتھ کوئی دوستی نہ ہو, اسی طرح ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی نہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کے کلام یا اللہ کے رسول کی سنت یا دین کے شاعر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. کسی میں ایسی محفل میں اگر یہ حرکت ہو تو سورہ نام کے آیت 68 ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس محفل میں مت بیٹھو, وہاں سے بائیکاٹ کر کے اس کے باہر آ جاؤ. یہاں پہ اسی حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ دہرا رہے ہیں. سورہ نام ہم پڑھیں گے بعد میں, لیکن وہ مکی سورت ہے, وہ پہلے نازل ہو چکی تھی, وہ حکم پہلے آ چکا تھا. سورہ نسام پڑھ رہے ہیں, یہ بدنی سورت ہے, یہاں پر اس حکم کا حوالہ دیا گیا. فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور کتاب میں تمہارے اوپر یہ بات نازل کی جا چکی ہے, ان اذا سمعتم, کہ جب تم سنو آیات اللہ یکفر بہا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اللہ ویستہزأ بہا, اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, فلا تقعدوا معہم, تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. یہ ہے غیرت حق, تمہارے دین کے غیرت دین اس کو گوارا نہ کرے کہ کسی محفل میں اللہ کے احکامات کے دھجیاں بکھیرے جا رہے ہیں, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور تم وہاں پھر بھی جو ہے وہ بالکل بے حمیت بن کر تم وہاں پر بیٹھے رہو. جگر کا بڑا پیارا شعر ہے کہ تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو کیا ہے, میرے پاس سے نہ گزرا کبھی بے ادب زمانہ, ضرورت نہ ہو زمانے کو کہ وہ آپ کی موجودگی کے اندر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کے رسول یا اللہ کی کتاب یا اللہ کی آیات ان کے حوالے سے وہ گستاخی کر رہا ہو. تو فرمایا کہ تم پر یہ بات اس سے پہلے بھی کتاب میں نازل کی جا چکی ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے, یا یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, فلا تقعدوا معهم, ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو, حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. انکم اذا مثلہم, اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور تم نے کوئی احتجاج نہ کیا, بائیکاٹ نہ کیا, کوئی تم نے پروٹیسٹ نہ کیا, انکم اذا مثلہم, تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے, تمہارے اندر سے بھی دین کے حوالے سے حمیت اور غیرت مرتب ہو جائے گی. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. دنیا کے اندر منافق یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں, انہیں میں گڑبڑ ہے, لیکن آخرت میں ان منافقین کا حشر ہوگا کافروں کے ساتھ. پھر فرمایا یہ منافق کون ہے؟ فرمایا الذین یتربصون بکم, یہ منافق وہ ہیں جو کہ تمہارے بارے میں انتظار میں ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, تو اگر تمہارے لیے کوئی اللہ کی طرف سے فتح آ جائے, قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ, وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں, پتہ کہ سمراٹ میں مال غنیمت میں ہمیں بھی شریک کرو. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو, انہیں کوئی کامیابی مل جائے, تو فوراً ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. قَالُوا أَلَمْ نَسْتَعْوِذْ عَلَيْكُمْ, کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں گھیر نہیں رکھا تھا. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور کیا ہم نے تمہیں بچایا نہیں تھا مومنوں سے, ہم نے تمہارے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا اور مومنین کے حملے سے ہم تمہیں بچا رہے تھے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیامت. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں دے گا کافروں کو مومنوں کے اوپر کوئی غلبہ. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, بے شک یہ منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وهو خادعهم, اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے دھوکے کا جواب دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, اور یہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے, قاموا قصالا, تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ, بڑے ہارے جی کے ساتھ, ٹوٹے دل کے ساتھ. یراؤون الناس, اور یہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کے دور کے منافق نمازیں پڑھتے تھے, یہ تو یہ ہمارا دور ہے کہ آج بڑے بڑے اسلام کے دعوے دار بھی ہیں, بلکہ بعض ٹھیکے دار بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ نمازوں سے غافل ہیں. اللہ کے رسول کے دور میں منافق بھی نمازیں پڑھتے تھے. اللہ نے یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھتے تھے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے. یہ تو سارا تماشا اس دور کا ہے کہ مسلمان بھی ہیں, مسلمانوں کے لیڈر بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ نماز کا ہوش ہی نہیں. تو فرمایا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے مگر بڑی قسل مندی کے ساتھ, چستی کے ساتھ, ہارجی کے ساتھ. یراؤون الناس, اور لوگوں کو دکھاتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی نمازوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ, اپنی پوری یاد کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. نماز پڑھ کے بھی ہم اللہ کے حجاب میں رہے اگر اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے. تو فرمایا یہ منافقین ہیں کہ جو نماز میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم. مذبذبین بین ذلک, وہ درمیان درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں, درمیان درمیان میں معلق ہیں. لا الہ ہاؤ لائے, نہ وہ ان کی طرف ہے, ولا الہ ہاؤ لائے, نہ وہ ان کی طرف ہے. منافق کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا, وہ مخلص ہوتا ہے صرف اپنے مال اور اپنی جان, اپنے مفادات کے ساتھ. وہ دو کشتیوں میں سوار اس لیے ہونا چاہتا ہے کہ جو کشتی تیرے گی میں اس کے ساتھ رہوں گا. وہ اپنی پوری کی پوری وفاداریاں کسی ایک فریق کے ساتھ وابستہ نہیں کرتا کہ اگر اس فریق کو شکست ہو گئی تو میرا سارا مال ضائع ہو جائے گا. وہ دونوں طرف اپنے تعلقات بنا کر رکھتا ہے, نہ مخلص سنتے ہیں نہ مخلص سنتے ہیں, مخلص صرف وہ اپنی ذات سے ہے. وَمَنْ يُسْلِ لِلَّهِ, اور جو کوئی بھی وَمَنْ يُسْلِ لِلَّهِ, اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے. اب اس کے بعد تیسری بار حکم آ رہا ہے قرآن مجید میں کہ کافروں کے ساتھ دوستی مت کرو. جو تمہارے نبی کے دعوے نبوت کو جھوٹا کہتے ہیں, تمہارے اندر اس کا مطلب یہ کہ نبی کے حوالے سے کوئی غیرت نہیں ہے اور تم ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. سورہ آل عمران آیت 28, سورہ آل عمران آیت 118, اب تیسری بار یہ حکم ہے مت دوست بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو اپنے خلاف کھلی دلیل دے دو؟ یہ دلیل کافی ہو اللہ کے نزدیک تمہیں سزا دینے کے لیے کہ تمہارے نزدیک ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور تم نے مومنوں کو چھوڑ کر تم نے ان کافروں کو دوست بنا رکھا تھا جو کہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے, قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے, بلکہ وہ نبی کے دعوے نبوت کو جھوٹا قرار دیتے تھے. تو فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کھلی دلیل دے دو؟ اب جن کی یہ کیفیت ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں گھانٹتے ہیں, قرآن کی نگاہ میں اس سے پہلے بھی بات آ گئی کہ وہ منافق ہے. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اب دوبارہ دیکھیے, ان منافقوں کا قیامت کے دن بدترین انجام ہوگا. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک یہ مناسب جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. اگر اوپر کی طرف آپ جائیں تو ہوتا ہے درجہ، نیچے کی طرف جائیں تو ہوتا ہے درجہ. تو فرمایا کہ یہ مناسب جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، یعنی سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. کافروں سے ان کا بدتر انجام ہوگا. کافر کھلا دشمن ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا. منافق دھوکہ دیتا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اے نبی، آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ہاں ایک صورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا الذین تابوا، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لیں. اب دیکھیں یہاں پر وہ منافق کا ذکر نہیں ہے جو شوری منافق ہوتے ہیں. وہ شوری منافق تو ایک گھڑی کے لیے بھی ایمان نہیں لاتے. ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے وقت دخل و بالکفر وقت خرج ہو گئے. جو سازش کے تحت آتا ہے، اسلام کا لبادہ ہوتا ہے، اس پر ایمان ایک گھڑی کے لیے نہیں آتا. لہذا ان کے بارے میں آتا ہے وہ کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، کفر کے ساتھ نکل جاتے ہیں. یہ منافق وہ ہے جو غیر شعوری ہے، خلوص کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے پھر کفر کرتا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. اب اگر یہاں وہ منافق مراد ہوتے جو شعوری منافق ہیں، جو رہتے کفر میں ہیں، صرف جھوٹ بھوٹ کا اسلام قبول کرتے ہیں، اگر ان کا ذکر ہوتا تو اس آیت میں ہوتا ان الذین آمنوا، سوائے اس کے جو ایمان لے آئے. یہاں ایمان کی ذکر نہیں، ایمان کا ذکر نہیں ہے. ایمان تو یہ خلوص کے ساتھ آئے. اس کے بعد دنیا داری کی وجہ سے یہ منافق ہوئے ہیں، اور انہوں نے دین کے تقاضوں سے پسپائی اختیار کی ہے. تو فرمایا ان الذین تابوا، سوائے ان کے جو کہ توبہ کر لے، وہ اسلح اپنے رویے کی اصلاح کرے، وہ قسم باللہ اور اب اللہ کے ساتھ چمٹ جائے کہ ہم نے ہر صورت میں اللہ کو راضی کرنا ہے، کافروں کو راضی نہیں کرنا، ان کی ڈکٹیشن نہیں لینی، ان کے احکامات پر عمل نہیں کرنا، بلکہ ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. فرمایا وہ چمٹ جائیں اللہ کے ساتھ، وہ اخلاص و دین للہ اور اپنے دین کو اپنی اطاعت کو خالص کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یہ ہے پکے مومن کی صفات، کہ پکا مومن اپنے رویے کی اصلاح کرنے کے بعد اللہ سے چمٹ جاتا ہے. اللہ سے چمٹنے سے مراد وضاحت آئی سورہ آل عمران میں، واعتصموا بحبل اللہ، قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، قرآن سے حقوق ادا کرو، اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو باقاعدہ پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کی تبلیغ کرو، قرآن مجید کے حقوق. تو فرمایا کہ وہ چمٹ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اپنے دین کو اپنے اطاعت کو خالص کر دیتے ہیں اللہ کے لیے. فاولائے کمال مؤمنین، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، یہ مومنوں میں اب شامل ہو گئے، اب یہ منافق نہیں رہے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو شاندار بدلہ عطا فرمائے گا. بڑے پیارے الفاظ ہیں، ما یسأل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہارے عذاب کے ذریعے؟ تمہیں عذاب دے کے اللہ کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کسی کو ستا کر عذاب دے کے خوش تھوڑی ہوتا ہے. فرمایا اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر کرو اور ایمان لے آؤ. وقان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ بہترین قدردان اور سب کو جاننے والا ہے. لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی بری بات کا ظاہر کرنا. یہ جو اسٹینڈرڈ نمایاں کیے جاتے ہیں اخبارات میں اور رسالوں میں، دین اسلام کی تعلیمات کی کھلم کھلا خلاف کرتی ہیں. یا تو یہ ہو کہ کوئی جرم لایا جائے سامنے اور پھر واقعتاً سزا بھی دی جائے تاکہ جرم کا سدے باب و عبرت بن جائے، صرف اسکینڈلز جو ہے وہ لے آئے اور اس کے بعد سزا ملنی رہی، تو اس کی وجہ سے اور اخلاق خراب ہوتے ہیں اور جو ہے وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ چیزیں پڑھتے ہیں، خاص طور پر جنس اسکینڈل، اور اس کے بعد اور ان کے ذہن گندے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے علم میں کوئی گناہ آ بھی جائے تو خاموش رہو جب تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے پوری گواہی موجود نہ ہو. اگر فرض کیجیے کسی شخص نے کسی کو ضنا کرتے ہوئے بھی دیکھا، اگر چار گواہ نہیں ہے تو خاموش رہو. اگر تم نے یہ الزام لگایا اور تم چار گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر تمہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ سورہ نور کی آئے گا. اسی وقت ان باتوں کا اظہار ہو جبکہ پورا ثبوت موجود ہو اور پھر مجرم کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے تو پھر تو یہ ہے کہ معاشرے میں قدرت ہوگی. ورنہ یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بڑے مزے مزے سے لے کر چھاپے بھی جا رہے ہیں، پڑھے بھی جا رہے ہیں، اور اس سے معاشرے میں اور گندگی پھیلتی ہے. تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بلند کرنا کسی بھی بری بات کا، ظاہر کرنا کسی بھی بری بات کا، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اگر مظلوم آ کر فریاد کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، وہ ایک ایکسپشن ہے، وہ ایک استثناء ہے، اس کو اس کی اجازت ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن او تخو ہو، اگر تم کسی بھی بھلائی کو، ابھی تو بات ہو رہی تھی برائی کی کہ برائی کو زیادہ عام نہ کر، اسی وقت عام کرو جبکہ پھر سزا دینے کے حوالے سے تھوڑے شواہد موجود ہوں۔ ان تبدو خیرن، ہاں جا کر خیر کا معاملہ ہے، اگر تم اس کو ظاہر کرو، او تخو ہو یا تم اس کو چھپاؤ، او تاخو انسو ان، یا یہ ہے کہ اگر تم کسی برائی سے درگزر کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، نیکی کو ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس میں نیت یہ ہو کہ اور لوگوں کو بھی اس کا شوق پیدا ہو اور لوگوں میں بھی مقابلہ پیدا ہو، یا یہ ہے کہ اس نیکی کو چھپاؤ تاکہ دکھاوے سے بچ جاؤ۔ اچھی بات ہے، اسی طرح اچھی بات ہے اگر تم کسی برائی، کسی ظلم تمہارے ساتھ ہوا ہے تو اس کو معاف کر دو۔ دیکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے حالانکہ قادر ہے۔ تم تو بعض اوقات اس لیے کسی کو معاف کرتے ہو کہ تمہارے اندر بدلہ لینے کی قدرت نہیں ہوتی۔ کہرے درویش پر جانے درویش، درویش کیا کرے گا بیچارہ، وہ بدلہ نہیں لے سکتا، لہذا سارا دکھ اس کو خود ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے اپنے نافرمان کو، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ یہاں وہ سورہ نساء کا تیسرا حصہ مکمل ہوا کہ جہاں پر گفتگو کا غالب رخ مسلمانوں اور خاص طور پر منافقین کی بعض کمزوریوں کے ذکر کے حوالے سے تھا۔ اب سورہ نساء کا آخری حصہ ہے، اس میں خطاب مسلمانوں سے بھی ہے اور اہل کتاب سے بھی ہے۔ پہلے حصے میں خطاب تھا مسلمانوں سے، دوسرے میں اہل کتاب سے، پھر مسلمانوں سے، اب آخر میں خطاب مسلمانوں سے بھی ہے، اہل کتاب سے بھی ہے، البتہ اہل کتاب کا ذکر اب یہاں غالب ہے۔ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں، یہ دو آیتیں کئی فتنوں کا ازالہ ہے، کئی فتنوں کا جواب اس آیتوں کے اندر موجود ہے دو آیتوں میں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور چاہتے ہیں کہ وہ جدائی ڈال دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور ہم بعض پر ایمان نہیں لاتے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ وہ اس کے درمیان کی کوئی رائے اختیار کریں، کچھ رسولوں کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے۔ فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں، وَآتَتْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 62 آئی تھی، اس آیت 62 کے حوالے سے فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ایمان کے رسالت کا ذکر ہی نہیں ہے، اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، آخرت پر ایمان کا، لہذا ایمان کے رسالت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اگر کسی ایک رسول کا بھی انکار کیا اور کام کچھ رسولوں کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، ایسے لوگ پکے کافر ہیں اللہ کے نظام۔ تو کسی ایک آیت کو لے کر ایسا اصول نہیں بن سکتا جو قرآن کی دوسری آیتوں سے ٹکراتا ہو۔ اب یہاں پہ پہلا فتنہ اس کا جواب ہے، وہ فتنہ اللہ کے رسول کے دور میں ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ یہودی آ کر کہتے تھے مسلمانوں سے کہ دیکھو ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی، فرشتوں کو بھی، باز باد الموت کو بھی، اور ہم انبیاء کی اکثریت کو مانتے ہیں، صرف ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا نا، باقی ہم سب کو مانتے ہیں، ہمیں بھی مومن تسلیم کرو۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، یہ لوگ پکے کافر ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا۔ پھر یہ فتنہ مختلف ادوار میں کھڑا ہوتا رہا، بر عظیم میں یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے اکبر کے دور میں، مغل اعظم کے دور میں، جبکہ اسلام، مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں بڑی مستحکم ہو گئی، اور اب اکبر کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ حکومت دوبارہ دوچار نہ ہو جائے عدم استحکام سے۔ بابر کے زمانے میں حکومت قائم ہوئی تھی، ہمایوں کے زمانے میں چھن گئی تھی، ہمایوں نے بڑی مشکل سے دوبارہ اقتدار ہندوستان میں قائم کیا، اب اس کا بیٹا اکبر تھا، اقتدار بڑا مستحکم ہے، اب اس کو مشورہ دیا درباری علماء نے، ملا فیض الدین اور ابو الفضل نے، انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان میں مذہب کی بنیاد پر آپس میں اختلاف رہا تو پھر تمہاری یہ حکومت عدم استحکام کا انتشار کا شکار ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ اب دین محمدی کے بجائے دین الہی شروع کیا جائے۔ دین محمدی کے بارے میں کہا کہ وہ 1000 برس کے لیے تھا، اللہ کا دن 1000 برس کا ہوتا ہے، سورہ حج میں بھی مضمون آئے گا، سورہ سجدہ میں بھی، تو وہ 1000 برس مکمل ہو گئے، دین محمدی کا زمانہ ختم ہوا، اب دین الہی اس کی اہمیت ہے، اب اس دین کا آغاز ہوا ہے، لہذا کوئی عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، مسلمان ہو، یہ سب کے سب اب دین الہی کے تحت متحد ہو جائے۔ اور اکبر جیسا چتا ان پڑھ دین الہی کے لوگوں سے بیٹھ لیتا تھا کہ بھائی بنیادی اخلاقی اقدار سب کے نزدیک ایک ہی ہیں، سب سچ کو اچھا مانتے ہیں، جھوٹ کو برا مانتے ہیں، دھوکہ دہی کے خلاف ہے، تو یہ ہم نے خام خواہ جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر آپس میں بیر رکھا ہوا ہے، اس بیر کو ختم ہونا چاہیے، لہذا دین الہی کے نام سے فتنہ کھڑا کیا۔ اصل میں اس دین الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی نفی تھی، کوئی اللہ کے رسول پر ایمان لائے یا نہ لائے اس کی کوئی اہمیت نہیں، دین محمد بھی ختم، اب دین الہی چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کھڑا کیا اپنے بندے شیخ احمد سرہندی کو رحمت اللہ علیہ، علماء حق سے کبھی بھی دنیا خالی نہیں رہتی، وہ عالم حق کھڑا ہوا اور اس نے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ اقبال کہتا ہے حاضر میں ہوا شیخ مجدد کی لحاظ پر، وہ خاک سے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے گرمی آرام، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک ملت ہیں اور ان کی ملت کی بنیاد ہے اللہ کے رسول پر ایمان، کوئی گورا ہو، کالا ہو، افریقی ہو، کہیں کا بھی ہو، جاپانی ہو، چینی ہو، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہماری ملت میں شامل ہے، ہماری ملت کی بنیاد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اگر تم ان کی نفی کرو گے تو پھر جو ہے وہ تمہارا یہ سب معاملہ یہ سارے کا سارا فتنہ ہے۔ اکبر کے دور میں بھی کھڑے رہے، جہانگیر اکبر کا بیٹا تھا اس کے دور میں بھی کھڑے رہے اور پھر آ کر اس فتنے کا ستیہ بھاگ ہو گیا۔ پھر یہ تیسرا فتنہ کھڑا ہوا ہے متحدہ وطنی قومیت کا، پچھلی صدی میں گاندھی جی نے یہ فتنہ کھڑا کیا کانگریس کے پلیٹ فارم سے کہ ہندوستان میں بسنے والے سارے کے سارے ایک ہی قوم ہیں، قومیت کی بنیاد وطن ہے اور یہاں پر گویا کوئی اہمیت نہیں ایمان پر رسالت کی، ہندو ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، ہندوستان میں بسنے والے سب ایک ہی قومیت ہیں۔ اس فتنے کا مقابلہ کیا اپنی شاعری کے ذریعے سے اقبال نے اور اپنی تحریروں کے ذریعے سے مولانا مودودی نے، اور وطنی قومیت کے بت کے اوپر جو ہے وہ بڑے زبردست قسم کے پیسے چلائے ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، قوت مذہب سے ہماری جمعیت مستحکم ہے اور ہم قوم رسول ہاشمی ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہماری قومیت کی بنیاد اللہ کے رسول پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ فتنہ اس وقت موجود ہے، وحدت ادیان کے نام سے باقاعدہ ادارے موجود ہیں اور ایسی عبادت گاہیں دنیا میں بنائی جا رہی ہیں کہ جہاں ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف گرجا ہے، ایک طرف یہودیوں کا معبد خانہ ہے، باہر آپ سب مل کے بیٹھے رہیں، گپ شپ کریں، اپنی اپنی عبادت کا وقت آئے تو کوئی مسجد میں چلا گیا، وہیں پر کوئی چلا گیا گرجے میں، کوئی معبد خانے میں، تاکہ مسلمانوں کا تشخص ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو اپنے ساتھ ہی ضم کر لیا جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ الحمدللہ کہ ایسے علماء حق موجود ہیں جو ان فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے فتنہ انکار سنت، اس کا جواب بھی شاید نہیں، فتنہ انکار سنت نے اللہ اور اس کے رسول کی وحدت کو ختم کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک وحدت ہے، میں ہوتے کہ رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول کی اطاعت اور ہے، اصل ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اطیع اللہ سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، اطیع الرسول سے مراد مرکز ملت کی اطاعت ہے، ہر دور کا مرکز ملت اپنے حساب سے جو بھی طے کرے گا اس کے مطابق معاملات چلیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں، یہ اصل میں کیا ہے، وہ تفریق ڈالنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو آیتیں ہیں اور یہ دو آیتیں کئی فتنوں کا توڑ ہے. دوبارہ آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ, پہلے تو وہ لوگ جو کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا, پھر ان یفر و یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ, پھر وہ چاہتے ہیں کہ جدائی ڈال دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض پر ایمان نہیں لاتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور چاہتے ہیں کہ ہم اس کے درمیان کی کوئی رائے اختیار کر لیں. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا, یہ لوگ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولم یفرقوا بین احد منہم, اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی جدا نہیں کیا, کسی ایک بھی رسول کی رسالت کا انکار نہیں کیا, جو سب رسولوں کو ماننے والے ہیں. فرمایا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر دے گا. وکان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, اے نبی آپ سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب کہ آپ ان کے اوپر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتاریں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب تورات کو لکھی ہوئی اتری تھی تختیوں پر اور آپ کا قرآن لکھا ہوا نہیں اترا, اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو لکھا ہوا قرآن نازل ہو. فرمایا فقط سأل موسیٰ اکبر من ذلک, اے نبی ان کا یہ ماننا نہیں ہے, یہ صرف آپ کو سچ کرنے کے لیے یہ اس طرح کے مطالبے کرتے رہتے ہیں. فقط سأل موسیٰ اکبر من ذلک, تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں. فقالوا ارنا اللہ جہرۃ, انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے دکھاؤ. مشرق کو معبود بنایا تھا, اتنا بڑا گناہ کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے کوہ طور پر تاکہ وہاں جا کر اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اللہ سے معافی مانگے, اور وہاں جا کر یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ ہمیں اللہ کو دکھائیے بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے. فاخذتهم الصاعقة بظلمهم, تو پھر ان کو آپ پکڑا تھا بجلی نے, اللہ نے ان پر بجلی چھوڑ دی تھی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے. سم, اور پھر آگے مضمون آئے گا سورہ آراف میں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا. سم اتخذوا الاجر من بعد ما جاءتهم البینات, پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بشر کو معبود بنا لیا تھا جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی, واضح آیات آ چکی تھی, لیکن انہوں نے بشر کو معبود بنا لیا. فعفونا عن ذلک, تو ہم نے اس سے بھی انہیں درگزر کیا تھا, معاف کیا تھا. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیل واضح غلبہ ان پر عطا کیا تھا. انہوں نے ان کو آ کر حکم دیا کہ جس جس نے بچڑے کو معبود بنایا ہے اس کا رشتہ دار اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے, لہذا 3000 افراد کا قتل عام ہوا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ اختیار حاصل تھا کہ انہوں نے اللہ کی حد پر عمل کرایا. 70000 کا جرم تھا, جب 3000 قتل ہو گئے تو قرآن موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ معاف فرما دے معاف فرما دے, تو پھر اللہ کی طرف سے معافی کا حکم آ گیا اور پھر بقیہ کو معاف کر دیا گیا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقه, اور ہم نے بہت رحم فرمانے والا ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, اے نبی آپ سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب کہ آپ ان کے اوپر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتاریں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب تورات کو لکھی ہوئی اتری تھی تختیوں پر اور آپ کا قرآن لکھا ہوا نہیں اترا, اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو لکھا ہوا قرآن نازل ہو. فرمایا فقط سأل موسیٰ اکبر من ذلک, اے نبی ان کا یہ ماننا نہیں ہے, یہ صرف آپ کو سچ کرنے کے لیے یہ اس طرح کے مطالبے کرتے رہتے ہیں. فقط سأل موسیٰ اکبر من ذلک, تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں. فقالوا ارنا اللہ جہرۃ, انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے دکھاؤ. مشرق کو معبود بنایا تھا, اتنا بڑا گناہ کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے کوہ طور پر تاکہ وہاں جا کر اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اللہ سے معافی مانگے, اور وہاں جا کر یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ ہمیں اللہ کو دکھائیے بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے. فاقذتهم الصاعقة بظلمهم تو پھر ان کو آپ پکڑا تھا بجلی میں, اللہ نے ان پر بجلی چھوڑ دی تھی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے. سم اور پھر آگے مضمون آئے گا سورہ آراف میں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات, پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی, واضح آیات آ چکی تھی, لیکن انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. فعفونا عن ذلك, تو ہم نے اس سے بھی انہیں درگزر کیا تھا, معاف کیا تھا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیل واضح غلبہ ان پر عطا کیا تھا. انہوں نے ان کو آ کر حکم دیا کہ جس جس نے بچڑے کو معبود بنایا ہے اس کا رشتہ دار اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. لہذا 3000 افراد کا قتل عام ہوا ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ اختیار حاصل تھا کہ انہوں نے اللہ کی حد پر عمل کرایا. 70000 کا جرم تھا, جب 3000 قتل ہو گئے تو اس دوران موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر کرے کہ اللہ معاف فرما دے, معاف فرما دے, تو پھر اللہ کی طرف سے معافی کا حکم آ گیا اور پھر بقیہ کو معاف کر دیا گیا. ورفانا فوقهم الطور بمیثاقہ, اور ہم نے طور بلند کیا تھا ان سے میثاق لینے کے لیے. تفسیر آئے گی سورہ آراف میں آیت 71 میں کہ طور پہاڑ کو بلند کیا جیسے کہ سائبان ہو, اور اس کے نیچے ان سے میثاق لیا گیا تھا, جس میثاق کی تفصیلات ہم پڑھائے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا, اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے. یہ مضمون سورہ بقرہ میں اس سے پہلے آ چکا ہے. یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں جب انہیں فلسطین پر پہلی فتح حاصل ہوئی تھی تو اریہ شہر سب سے پہلے فتح ہوا تھا, تو اللہ نے کہا تھا کرتے ہوئے مت داخل ہونا, بلکہ یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ شہر میں داخل ہونا. وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت, اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو ہفتے کے دن تم نے عبادت کرنی ہے, اس دن دنیا داری نہیں کرنی, تو ہفتے کے قانون میں زیادتی مت کرو. وخذنا منہم میثاقا غلیظا, اور ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد اور میثاق لیا تھا. اب اس کے بعد ان کے جو جرائم ہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ان کے اوپر پھٹکار آ رہی ہے. فَمِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ, لَعَنَّاہُمْ کے الفاظ یہاں پر نہیں ہیں, یہ الفاظ اسی طرح سے آئیں گے اگلی سورت سورہ مائدہ کے تیسرے رکوع میں. گویا یہاں پر وہ الفاظ محذوف ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر لعنت کی, کیوں؟ فَمِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, بسبب اس کے کہ انہوں نے جو اپنا عہد کیا تھا اس کو توڑا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور اس لیے لعنت اس لیے کی کہ یہ اللہ کے نبیوں کو نہ قتل کرتے رہے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ, اور اس لیے لعنت کی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں. جب صحابہ اکرام ان کے سامنے جا کے دین کی بات رکھتے تو یہ فوراً کہتے ہیں کہ جو مرضی تم نے ہمیں کہنا ہے کہہ لو, ہمارے دل پہ تمہاری باتوں کا اثر نہیں ہوگا, ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں, ہمارے دل پر تمہاری بات کا اثر ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی. بل تبا اللہ علیہ بکفرہم, یہ تو کہتے ہمارے دلوں پر غلاف ہے نہیں, بلکہ اللہ نے مور کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, بس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم. اور ہم نے لعنت کی کیوں؟ وبکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے. وقولہم علی مریم بہتانا عظیما, اور ان کے حضرت مریم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا بہتان لگانے کے قول کی وجہ سے انہوں نے حضرت مریم کے اوپر الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ انہوں نے غلط کام کیا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلد الزنا ہے, معاذ اللہ. بقولہم, اور ہم نے لعنت کی ان کے قول کی وجہ سے. انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم, کہ ہم نے مسیح یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے کو ہم نے قتل کر دیا. رسول اللہ, حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ السلام, رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ طے فرما چکے ہیں کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, سورہ صافات کی آخری آیتیں ہیں. ہماری یہ بات اپنے رسولوں کے بارے میں طے ہو چکی ہے کہ ہم اپنے لشکروں کی ضرور مدد کریں گے اور وہ لازماً غالب آ کر رہیں گے. تو رسول آج تک کوئی شہید نہیں ہوئے, رسول اللہ کے نمائندے ہیں. نبی شہید ہوئے ہیں, رسول شہید نہیں ہوئے. نبی جو ہوتے ہیں وہ کسی قوم کی طرف اپوائنٹڈ نہیں ہوتے, نبی وہ ہستی ہے کہ جس پر اللہ کا کلام وہی ہوتا ہے. نبیوں میں سے جس نبی کو اللہ تعالیٰ کسی خاص قوم کی طرف بھیجے وہ رسول ہے، رسول کے بارے بھیجا ہوا. تو جب اللہ نے کسی طرف کی طرف بھیجا رسول کو، تو اب رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس رسول کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ مضمون سورہ مجادلہ کے آخر میں بھی آتا ہے کہ لاغل بننا انا و رسول، لازمن میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. حضرت زکریا نبی سے علیہ السلام کسی خاص قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کا بیان قرآن میں نہیں ہے، شہید کر دیے گئے. حضرت یحییٰ نبی تھے، رسول نہیں تھے، کسی خاص قوم میں جا کے دعوت تبلیغ نہیں کی تھی، شہید کر دیے گئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کی طرف رسول سے رسول ملا بنی اسرائیل، ہم پڑھا ہے سورہ آل عمران. حضرت نوح علیہ السلام وہ رسول سے قوم کی طرف، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. پوری قوم تباہ ہو گئی، نوح علیہ السلام اہل ایمان بچا لیے گئے. پوری قوم تباہ ہو گئی، ہود علیہ السلام بچا لیے گئے. پوری قوم تباہ ہو گئی، ثمود علیہ، حضرت صالح علیہ السلام بچا لیے گئے. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام رسول سے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. تو فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح کو، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، اب یہ الفاظ اللہ کے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں کون شہید کر سکتا ہے. فرمایا وما قتلوہ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، ان کو انہوں نے صلیب پہ نہیں لٹکایا، ولکن شبہ لہم، اور یہ معاملہ ان کے لیے مشکوک کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، مشکوک کی وضاحت سے پہلے کر چکا ہوں کہ جس غواری نے غداری کی تھی اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور اس غواری کو پکڑ کر سولی پہ لٹکایا گیا، اس کو صلیب دی گئی، اور اس کے بعد پھر وہ پریشان رہے کہ اگر یہ حواری ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو حواری کہاں ہے. تو فرمایا یہ معاملہ ان کے لیے مشکوک کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک من، وہ اس معاملے میں شک میں ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اس کے کہ وہ پیروی کر رہے ہیں گمان کی. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یقینی طور پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست کا کمال حکمت والا. یہ ہے رفع مسیح پر قرآن مجید کی سب سے بڑی دلیل والی آیت. اب اس کے بعد نزول مسیح والی آیت آ رہی ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت بھی ایمان ہے اہل کتاب میں عیسائیوں کا، وہ ایمان صحیح نہیں ہے. وہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہیں، اب ایمان ہوگا کہ نہیں وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی تو سارے عیسائی حقیقت میں مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایک رسول کی حیثیت سے ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہودی بھی ان پر ایمان لے آئیں گے، اس معنی میں کہ جان لیں گے یہ عیسیٰ ہے، اور پھر چھپتے پھریں گے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے ایمان کا اقرار نہیں کریں گے، چھپتے پھریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام چن چن کے ان کو جو ہے وہ قتل کریں گے. فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر گواہ ہوں گے. فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو بسبب ظلم کے جو ان لوگوں کی طرف سے ہوا جو یہودی ہوئے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی ہم نے ان پر حرام کر دی. ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے سزا دی یہودیوں کو، اور پاکیزہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں اللہ نے حرام کر دی. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بسبب اس کے کہ وہ بڑی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے روکتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بسبب اس کے کہ وہ سود لیتے تھے. یہ سود کی حرمت کے حوالے سے تیسری آیت آ رہی ہے. سورہ بقرہ میں تو آخری حکم ہم نے پڑھا، سورہ آل عمران میں بھی آیا کہ سود مت کھاؤ بڑھتا چڑھتا، اور اب یہ سود کے حوالے سے تیسری آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہود سے اللہ ناراض کیوں ہوا، اس لیے کہ وہ سود کھاتے تھے. آج یہی کیفیت ہماری بھی ہے، آج ہماری بھی اکثریت سودی معاملات کے اندر ملوث ہے. واقعی ہے مربا، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے تھے. وقد نہوا عنہ، حالانکہ انہیں اس سے منع کر دیا گیا تھا. وہ اکلہم اموال الناس بالباطل، اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناک، وآتذنا للکافرین منہم عذابا علیما، اور ہم نے ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے درناک عذاب. لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن وہ جو کہ ان میں سے علم کے اندر پختہ ہے، یعنی جنہیں واقعتاً علم کے اندر گہرائی حاصل ہے، والمؤمنون، اور وہ جو کہ ان میں سے ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لائیں گے اے نبی اس کلام پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. ان نیک اہل کتاب یا نیک یہود کے سرخیل سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ایمان بھی لائے اور اللہ کے رسول کا بڑا بھرپور ساتھ دیا. تو فرمایا کہ وہ کہ جن کو علم کے اندر پختگی حاصل ہے اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لائیں گے نبی اس کلام پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس کلام پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ قائم کرنے والے ہیں نماز کے، والموتون الزکاۃ، اور وہ دینے والے ہیں زکات کے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم عنقریب ان کو دیں گے شاندار بدلہ. انا اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داوود زبورا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے زبور دی تھی، ورسولا قد قصصناہم علیک من قبل، ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہے نبی اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں آپ پر، ورسولا لم نقصصم علیک، اور ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے سند کے اعتبار سے وہ حدیث کوئی زیادہ مستند تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ 124,000 پیغمبر دنیا میں آئے، ان میں سے 313 رسول تھے. مستند بات جو قرآن مجید میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے 26 انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا ہے، بس باقی اس کے علاوہ بھی قرآن کہتا ہے کہ اور بھی رسول ہیں، کچھ کا ذکر ہے نبی ہم نے کر دیا ہے، کچھ کا نہیں کیا. اللہ نے قرآن مجید میں انہی نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا ہے کہ جو حجاز کے آس پاس سے جہاں قرآن نازل ہوا ہے، اور جن علاقوں سے یا جن انبیاء کے ناموں سے کچھ اہل عرب واقف تھے، اللہ نے قرآن میں صرف انہی کا ذکر کیا ہے. لیکن اتنا پتا ہے کہ اور بھی رسول تھے، لیکن وہ کہاں تھے، کیا ان کے نام تھے، واللہ عالم، ہمارے پاس کوئی اس کی مسرد فہرست موجود نہیں ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے ایسے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، جیسے کہ دو افراد آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام عطا فرمایا. رسولم و بشرین و منذرین، یہ بڑی عظیم آیت ہے ایمان پر رسالت کے حوالے سے، کہ رسالت کا مقصد کیا ہے. فرمایا رسولم و بشرین و منذرین، رسول بشارت دینے والے تھے اور خبردار کرنے والے تھے. کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے رسولوں کے آنے کے بعد وہ حجت نہ رہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ رسول نہ بھی بھیجتا تب بھی کافی تھا، ہمارا ضمیر اندر موجود ہے جو جانتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کی بنیاد پر بھی اللہ ہماری پکڑ کر سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اضافی احسان یہ کیا کہ رسول بھیجے، رسولوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ بھائی اللہ کے احکامات یہ ہیں، عمل کرو گے تو جنت ملے گی، یہ ہے مبشر مبشرین، بشارت دی انہوں نے، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو جہنم ہے، یہ ہے انذار، اس اعتبار سے وہ ہے منذرین. تو رسولا مبشرین و منذرین، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا. لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، کہ جو اے نبی اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، انزلہ بعلمہ، اس نے وہ نازل کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر. یہ اصل میں جلالی انداز، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اے نبی اس نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے اس نے نازل کیا اپنے علم کی بنیاد پر، یہ قرآن اللہ کے علم کامل کا مظہر ہے. والملائکہ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے، کوئی اور گواہی دیا نہ دے، اللہ کی اپنی گواہی کافی ہے. ان الذین کفروا، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ سے روک جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا قد ضلوا ضلالا بعیدا وہ تو بھٹک گئے بہت دور کا بھٹکنا ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وظلموا اور جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے حق کو چھپایا حق کو دبایا لم یکن اللہ لیغفر لہم اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں بخش دے ولا لیہدیہم طریقہ اور نہ اللہ ایسا ہے کہ انہیں ہدایت دے راستے کی الا طریقہ جہنم سوائے جہنم کے راستے کی اللہ ان کی رہنمائی کرے گا جہنم کے راستے کی طرف خالدین فیہا ابدا اس جہنم میں وہ رہنے والے ہوں گے ہمیشہ 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 وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اب جو لوگ فتنہ اٹھاتے ہیں کہ ایمان کے رسالت کی زیادہ اہمیت نہیں ہے کوئی مسلمان ہو یہودی ہو عیسائی ہو اللہ کی نگاہ میں سب اس کے بندے ہیں اللہ سب نیکوکاروں کو بخش دے گا آخری نبی پر ایمان لانے کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے آج کے دانشوریاں بہت زیادہ بگاڑی جا رہی ہیں اس آیت کو پڑھیے یا ایھا الناس اے لوگو یہ تمام نو انسانی سے خطاب ہے اے لوگو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ فآمنوا خیرا لکم پس ایمان لاؤ اسی میں تمہاری خیر ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم نے کفر کیا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں تمہارا ایمان نہ لانا کوئی کمی نہیں کر دے گا سارے انسان اتنے نیک ہو جائیں جتنا کوئی نیک ترین انسان ہو اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتے سارے جن و انس اتنے برے ہو جائیں جتنا برا ترین انسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں وہ کوئی کمی نہیں کر سکتا نہ ہمارے ایمان سے اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی تو بہتر ہے کہ ایمان لے آؤ اسی میں تمہاری خیر ہے ورنہ پھر تمہارے لیے شر ہی کھڑے گویا اگر تم نے کفر کیا تو بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے وکان اللہ علیما حکیما اللہ تعالیٰ جاننے والا کمال حکمت والا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم اب گفتگو کا رخ مڑ رہا ہے عیسائیوں کی طرف پہلے یہود کی طرف تھا اب عیسائیوں کی طرف اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو غلو اصل میں کہتے ہیں انتہا پسندی کو حد سے آگے بڑھ جانا عیسائیوں نے دو اعتبارات سے غلو کیا ایک اعتبار سے تو یہ کیا کہ عقیدے کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے ان کی محبت میں ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا یہ عقیدے کا غلو ہے اور عمل میں غلو یہ کیا کہ رہبانیت اختیار کر لیں اللہ کی رضا کی خاطر نہ شادی کریں گے نہ کاروبار کریں گے نہ مرغن غذائیں کھائیں گے دور جا کر رہیں گے دیہاتوں میں جنگلوں میں سبزیاں اگا کر بس اسی پہ اپنے گزر اوقات کریں گے اللہ اللہ کرتے رہیں گے مرد بھی پہنچ گئے عورتیں بھی پہنچ گئیں اور پھر بعد میں جو انہوں نے وہاں غلط کام کیے ہیں اس کی پوری داستان خود ہی لکھ دی ہیں تو فرمایا کہ اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو یہ غلو ہم بھی کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت ہم دے دیتے ہیں اور اس کے حوالے سے پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھئے کہ بھائی جو رفع دین کا مسئلہ ہے آیا یہ فرض ہے نماز کا آیا یہ واجب ہے آیا یہ سنت موقع کا جو صحیح عالم دین ہوگا وہ بولے گا کہ یہ مستحب ہے اہل حدیث علماء کے نزدیک اگر آپ رفع دین کرتے ہیں تو نماز افضل ہے احناف کے نزدیک رفع دین ایک ہی مرتبہ کرنا افضل ہے تین مرتبہ کرنا نہیں اتنی سی بات ہے لیکن اس کی بنیاد پر بڑے بڑے جہادی شاید کے آپ دیکھیں گے پوسٹر بنے ہوئے ہیں رفع دین کا مسئلہ اور اس کے حوالے سے قدر یہ ہے غلو کہ وہ چیز کے جو دین میں زیادہ اہمیت کی حامل نہیں تھی اس کو بہت زیادہ اہم کر دینا اور جو چیزیں دین کے اندر بڑی اہم تھی ان کے حوالے سے فکر ہی نہیں یہ وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا باقی ہر گناہ معاف کر دے گا اس لیے ہمارے یہاں شادی میں کچھ جو ہے وہ خرافات ہوئی ہیں تو کوئی بات نہیں یعنی اور تھے بھی ماشاء اللہ بہت بڑے مباحث لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ شرک معاف نہیں کرے گا اور شادی بیاہ کے موقع پر مہندی بھی ہو رہی ہے بے پردگی بھی ہو رہی ہے گانے بھی ہو رہے ہیں سب کچھ ہے اور دلیل یہ ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا باقی سب معاف کر دے گا تو یہ اصل میں ہمارا تصور ہے کہ شادی بیاہ میں اور گھر میں ڈرامے اور فلموں کے گندے کلچر میں اور بینک کے حوالے سے سود کھانے میں ہمارا کامل اتفاق ہے لیکن بات چھوٹی چھوٹی باتوں کے حوالے سے ہم اتنے سنجیدہ ہیں. تراوی کے مسئلے کو ہم نے بہت بڑا بنا رکھا ہے, 8 تراوی ہے, 20 تراوی ہے, باقاعدہ جہاز صاحب کے آپ کو ملیں گے پوسٹر لگے ہوئے, اور اس میں ثابت کیا جائے گا کہ نہیں تراوی 20 ہے, دوسرا ثابت کرے گا نہیں تراوی 8 ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نے بھی بہت زیادہ اتنی اہمیت دے دی, جس کی وجہ سے آج آپس میں نفرتیں ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے, اور امت جو ہے وہ بالکل منتشر اور انتشار کا شکار ہے. اسی طریقے پر ہم نے بھی اپنے ہاں بعض جو ہے وہ اولیاء اللہ کو اتنا اوپر کر دیا کہ نبیوں سے اوپر پہنچا دیا. نبیوں کی کرامتیں بیان نہیں ہوتی, صحابہ کی کرامتیں بیان نہیں ہوتی, لیکن اولیاء اللہ کی خود ساختہ کرامتیں بیان کر کے کتابیں چھپ رہے ہیں, تقریریں ہو رہی ہیں. وہ جو الطاف حسین حاجی نے کہا تھا مسدس میں کہ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے, مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, خلل اس سے اسلام نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تو یہ ہماری یہ ہمارا بھی غلو ہے. وہ کرامتیں کسی صحابی کی آپ کو نہیں ملیں گی جو ہم نے اولیاء اللہ کے نام سے منسوب کر رکھی. بھائی کیا دلیل ہے اس کرامت کے حوالے سے؟ تو کس نے تمہیں بتایا کہ یہ کرامت ہے؟ اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا کس پر؟ اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی وحی نہیں آ رہی کہ کوئی وحی کے ذریعے سے بتائے کہ فلاں کرامت ہے, اور فلاں اللہ کے بندے جب کسی کے بارے میں سفارش کریں گے تو اللہ کی سفارش نہیں ڈالے گا. انہوں نے فلاں اپنے مرید کو عذاب قبر سے بچا لیا, اور فلاں انہوں نے مریدنی کا یہ معاملہ اللہ کے یہاں جا کے بنوا دیا, سارے گھڑے ہوئے تھے. تو یہ ہماری کیفیت بھی ہے کہ ہم نے بھی اولیاء اللہ کو انبیاء سے بھی اوپر پہنچا رکھا. یہ ہے دین میں غلو, دین میں حد سے آگے بڑھنا, چھوٹی بات کو زیادہ اہم کر دینا, چھوٹے رتبے کو بڑھا کر بہت اوپر کر دینا. اے اہل کتاب, دین میں غلو مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ تبارک و تعالی پر سوائے حق کے اور کوئی بات نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمت. دیکھو بے شک جو مسیح یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے تھے علیہ السلام و سلام علیہا, وہ اللہ کے رسول تھے اور اس کا ایک کلمہ تھا. یہ میں نے اس سے پہلے وضاحت کر دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں جو بات کا حصہ ہے وہ اللہ کے کلمہ کن نے ادا کیا تھا, اس لیے وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے. القاہ الی مریم, وہ کلمہ اللہ تبارک و تعالی نے القاء کیا تھا مریم کی طرف سلام علیہا, وروح من, اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک روح ہے. فآمنوا باللہ ورسل, بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثة, ہرگز نہ کہو تین, کہ تین خدا ہے, گاڈ دی فادر, گاڈ دی سن, گاڈ دی مدر, مت یہ کہو. انتہو, بعد آ جاؤ, خیر لکم, اسی میں تمہاری خیر ہے. انما اللہ الہ واحد, بے شک اللہ تعالیٰ ہے معبود واحد. سبحانہ ان یکون لہ ولد, وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کے لیے تو ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, حضرت مسیح علیہ السلام کو تو اس سے کوئی آر نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تو اللہ کی بندگی ہی میں اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروٹنی کو جا دیتا ہے. کرتے ہیں کہیں مر سنا آپ اپنی, وہ جو درد کے خالی ہے صدا دیتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ اسے نوازے گا, اس میں اور عاجزی اور اس کے اندر فروٹنی پیدا ہوگی. تو فرمایا مسیح علیہ السلام کو تو اس میں کوئی آر نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بندے بنے. والملائکۃ المقربون, اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتوں کو اس میں کوئی آر ہے. وہ فرشتے کہ جن کو یہ مشرکین مکہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں. ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر, اور کان کھول کے سن لو کہ جس کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے آر محسوس کیا, ویستکبر, اور اس نے تکبر کیا, اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہ ہوا, فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا, تو اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو اپنی طرف جمع کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, تو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے جن نے اچھے عمل کیے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے پورے پورے اجر دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ تعالیٰ مزید اپنے فضل میں سے ان کو نوازے گا. یہ بڑی پیاری آیت ہے اجر اور فضل کو سمجھنے کے لیے. اجر ہوتا ہے وہ جو کسی کا حق ہو, اور فضل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بغیر حق کے دے. میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ آپ نے کوئی کام طے کیا کہ بھائی اس کام کی مزدوری ہوگی 200 روپے. کام جب ہو گیا تو آپ بڑے خوش ہوئے, آپ نے بجائے 200 کے 250 کے دیے. تو 200 تو اجر ہے, 50 فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ اجر کے علاوہ ہمیں فضل بھی دے گا. فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, اللہ تعالیٰ پورے پورے ان کو ان کے اجر دے گا جتنی محنتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ تو دے گا ہی دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ اپنے فضل میں سے مزید نوازے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے آر محسوس کی, وَاسْتَكْبَرُوا, اور تکبر کیا, فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, تو اللہ تعالیٰ انہیں دے گا دردناک عذاب. یہاں پر آ کر آیات کے تعین میں ایک اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک یہاں پر آیت ہے, لہٰذا آیت 173 وہ یہی ختم کرتے ہیں عذاباً علیمہ کو, اور بعض کے نزدیک یہاں پر آیت نہیں ہے, لہٰذا سورہ نساء کی تعداد آیات میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک 176 ہے, بعض کے نزدیک 177 ہے. آیت کے تعین میں یہاں پر اختلاف چلا آ رہا ہے دور صحابہ سے. بعض کے نزدیک یہ آیت ہے, بعض کے نزدیک نہیں ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم برہان من ربکم, یہ بڑا پیارا انداز ہے سورت کے اختتام کا, عظمت قرآن بیان ہو رہی ہے. اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا, اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے ایک واضح نور. یہاں پر قرآن مجید کو نور کہا گیا, اور بھی مقامات ہیں جہاں قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے. ایک ہوتی ہے وہ روشنی جو خارج میں ہے, اس سے ہمیں چیزوں کا ظاہر نظر آ رہا ہے. ایک ہے نور قرآن کے, جس کی وجہ سے ہمیں اشیاء کی طرح حقیقت نظر آتی ہے. ایک ہماری آنکھوں کا نور ہے, جس سے ہم چیزوں کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. ایک دل کا نور ہوتا ہے, جس سے ہمیں چیزوں کی حقیقت نظر آتی ہے. تو ہمارے وجود میں بھی دو نور ہو سکتے ہیں, ایک ظاہری نور, ایک باطنی نور. اور خارج میں بھی دو نور ہے, ایک روشنی وہ ہے جو ان کمکموں کی ہے, جو سورج کی ہے, اور ایک وہ روشنی ہے جو قرآن کی روشنی ہوتی ہے. تو اگر قرآن کی روشنی ہو اور دل کا نور ہو, یہ دونوں نور جمع ہوتے ہیں, تو یہ اصل میں ایمان کی تکمیل ہے. ایمان بھی ایک نور ہے, نور قرآن اور نور فطرت دونوں ملتے ہیں, اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. تو فرمایا ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور, ایسی روشنی نازل کی ہے جس سے تم اشیاء کی حقیقت کو اب سمجھ سکتے ہو. اب اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے کے بعد اس کے حقوق بیان ہو رہے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, وہ لوگ جو کہ اللہ پر ایمان لائے, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اب اس اللہ کے ساتھ چمٹ گئے. یا پچھلی آیت میں قرآن کا ذکر ہے, قرآن کے ساتھ چمٹ گئے. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ چمٹنا بھی در حقیقت قرآن کے ساتھ چمٹنا ہے. اللہ کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں, اللہ سے کیسے چمٹیں گے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی اس کے ساتھ چمٹ گا. اور چمٹنے سے مراد کیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا, قرآن مجید کے پاس ہمارے اوپر حقوق ہے. واقعی ایمان ہو کہ اللہ کا کلام ہے. آج ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے. سعودی عرب کے بادشاہ کا خط اگر آپ کے گھر پر آ جائے عربی میں, تو آپ اس کو چوم کر اچھے غلاف میں پیٹ کے اوپر کبھی نہیں رکھیں گے, اس کو آپ پڑھیں گے سمجھیں گے. یقین ہو کے بادشاہوں کے بادشاہ کی کتاب میرے پاس ہے, تو کیسے آدمی اس کو بغیر سمجھے ہوئے خلاف میں پیٹ کے اوپر رکھ. تو ایمان ہو کے اللہ کا کلام ہے. نمبر دو, روزانہ اس کو پڑھیں, اس کو حفظ کریں. تہجد اس کے ساتھ پڑھنا ہے. تہجد بغیر قرآن کے نہیں ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھتے جا رہے ہیں بس, بلکہ تہجد کے اندر تو لمبی قرآن مجید کی تلاوت ہو. تہجد بھی مرتے دل قرآن ترسیدہ, یہ تہجد کا حکم ہے. اور اس کے بعد پھر اس کتاب کو سمجھا جائے, اس کتاب پر عمل کیا جائے, اس کتاب کے قوانین کے نفاذ کے لیے مال و جان سے جدوجہد کی جائے, اور اس کتاب کی تبلیغ کی جائے. یہ اس کتاب کے ساتھ چمٹنا ہے. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِهِ, بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے ساتھ یا اس کی کتاب کے ساتھ چمٹ گئے, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ, قسم قریب اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف سیدھے رستے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. اب اس کے بعد اس سورت کی آخری آیت ہے. سورتوں کا آخر بڑا اہم ہوتا ہے. ایک سوال پیدا ہوا تھا وراثت کے حوالے سے. اگر اللہ تعالیٰ اس کا جواب پہلے ہی دے دیتا تو پھر دلچسپی ختم ہو جاتی. تو اللہ نے اس سورت کے شروع میں وراثت کے احکامات دیے. جو سوال صحابہ کے ذہن میں پیدا ہوا, اس سوال کا جواب روکے رکھا. اور جواب آخر میں دیا تاکہ ان کے نزدیک جو بڑا اہم مسئلہ تھا سوال کا وہ اہم مسئلہ آخر میں آئے تاکہ آخر تک خطبے کے اندر پوری وضاحت اور پوری دلچسپی برقرار رہے. بس کیجیے کہ ایک خطبہ شروع ہوتا ہے کوئی آدمی ایک آدمی اس کے سوال کر لے, اگر آپ نے فوری جواب دے دیا تو اس کی دلچسپی مزید ختم ہو گئی, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن آپ کہیں کہ میں جواب ذرا بعد میں دوں گا اپنی گفتگو میں, اب وہ پوری گفتگو توجہ سے سنے گا کہ پتہ نہیں گفتگو میں کب میرے سوال کا جواب آیا. تو اللہ نے سوال کا جواب بالکل آخر میں دیا, فرمایا یستفتونک, اے نبی وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں, آپ سے سوال پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم سناتا ہے کلالہ کے بارے میں. کلالہ کے بارے میں کل بات آئی تھی کہ ایسا شخص یا ایسی خاتون کہ جس کے نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو, وہ پھر فقہ کی اصطلاح ہے وہ کلالہ ہے. اب کلالہ کے بہن بھائی تین طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک بہن بھائی ہو سکتے ہیں بالکل سگے, باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے, انہیں کہتے ہیں عینی. ایک ہوتے ہیں کہ باپ ایک ہی ہے لیکن ماں مختلف ہے, باپ شریک, وہ کہلاتے ہیں اللاتی. اور ایک ہوتے ہیں کہ باپ مختلف ہے لیکن ماں ایک ہی ہے, وہ کہلاتے ہیں اخیافی. اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ وہ کل ون تھرڈ ہوگا, بس اگر بہت سارے ہیں تو صرف ون تھرڈ حصہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا, وہ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں بات آ چکی. اب اخیافی اور اب عینی اور اللہ کی ان کا حصہ کیا ہوگا؟ ان کا حصہ بالکل اسی طرح سے ہوگا جیسے کہ اولاد کا ہوتا ہے. اولاد کا حصہ کیسے ہے کہ اگر اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو ہر بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ ملے گا. اگر صرف دو بیٹیاں ہیں صرف تو پھر ایک تہائی دونوں کو مل کے ٹو تھرڈ چلا جائے گا. اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے اس کو آدھا ملے گا, اگر ایک ہی بیٹا ہے تو اس بیٹے کو سارا مل جائے گا. تو جس طرح سے اولاد میں تقسیم ہوگی وراثت کی, اسی طرح سے کلالہ کی وراثت تقسیم ہوگی اس کے سگے یعنی عینی یا اللہ کی بہن بھائیوں میں. اب صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, فرمایا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اے نبی اللہ تعالیٰ تمہیں اے نبی ان سے کہیے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم سناتا ہے کلالہ کے بارے میں. اے نمر ان حلقہ, ایک شخص ہے جو فوت ہو گیا, لیس لہ ولد ولہ اخت, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی بہن ہے, ایک ہی بہن ہے, فلاح نصف ما ترک, تو اس کے لیے آدھا ہوگا جو وہ چھوڑ مرا. جیسے کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو بیٹی کا آدھا ہوتا ہے, اسی طرح اگر اس کی ایک ہی بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا جو اس نے چھوڑا. وہ یرثھا, اور وہ اس کا وارث ہوگا, علم یک اللہ ولد, اگر اس خاتون کے بھی اولاد نہیں ہے. خاتون بھی اگر کلالہ ہے, یہ اس کا اکلوتا بھائی ہے, تو جیسے اکیلا بیٹا ہو تو وہ سارے مال کا وارث ہوگا, اسی طرح یہ اپنی بہن کے سارے مال کا وارث ہو جائے گا. فَإِن كَانَ اثْنَتَيْنِ, پھر اگر اس کی دو بہنیں ہوں, فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, تو پھر ان دونوں کا دو تہائی, ان دونوں بہنوں کا دو تہائی حصہ ہوگا. ون تھرڈ ایک بہن کو ملے گا, ون تھرڈ دوسرے بہن کو ملے گا. بالکل ایسے جیسے کسی کی دو بیٹیاں ہوں تو ایک تھا ایک بیٹی کو, ایک تھا دوسری بیٹی کو. وہ انسان اس وقت درد جالم و نسا, پھر اگر وہ بہت سارے ہوں, بھائی مرد بھی ہوں اور بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں, فلس ذکر مثل حظ الانثیین, تو پھر ہر مرد کے لیے عورت کے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا, یعنی ہر مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دگنا ہوگا. یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تعالیٰ یہ بات تمہارے لیے واضح کرتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.